اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. چلیے بارہویں پارے کے آغاز سے تھوڑی سی تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بارہویں پارے کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم پارے پہ چلیں، پچھلے حصے کا کچھ خلاصہ، ریکیپ، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کی روشنی میں، ہم نے گیارہویں پارے میں کچھ عذر بہانے دیکھے تھے، دین کے کام سے رکنا اور سابقون الاولون بننے کا موقع ہو اور بالکل ہی عام درجے کے مسلمان بن جانا، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ کس طریقے سے انسان اس دنیا میں اپنے مواقع کو کھو دیتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی کہ میں نے جو نیکیاں کی اس سے زیادہ کیوں نہ کر لوں. پھر ہم نے اس میں سابقون الاولون بننے کے لیے جس چیز کو بہت بڑی رکاوٹ دیکھا تھا وہ ہمارا اپنا ہی نفس ہے, اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک آیت تھی کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو. حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کا دوسروں کو یقین دلایا جائے اور خود اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. پھر بہت ہی خوبصورت آیت پچھلے پارے میں 111 توبہ, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان اور ایک مومن تو بکا ہوا شخص ہوتا ہے, وہ اللہ کے سوا اور کسی کے ہاتھوں پہ اپنے آپ کو نہیں بیچتا. پھر اسی طرح صحابہ کو ایک لقب جو ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کی روشنی میں آپ نے میں نے اپنی زندگی کا یہ گول بنانا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہمیں مطلوب ہو, نہ کہ ہمیں دوسروں کی رضا مطلوب ہو. پھر حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ آپ میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. پھر اس کے بعد ہم نے اس بارے میں کچھ حصہ سورۃ یونس کا پڑھا جس کی بہت ہی خوبصورت آیت 26 تھی, للذین احسن الحسن وزیادہ, جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو جنت بھی ملے گی اور اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ملے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرے. پھر اس کے بعد سورۃ یونس 58 جو نور القرآن کی موٹو آیت بھی ہے, کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون, اور اس سے پیچھے 57, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور. کیا پتہ چلا کہ جب اس قرآن کو اپنی زندگی کی بہار بنا لیں گے تو پھر ہر دن خوبصورت ہوگا, ہر شام خوبصورت ہوگی. پھر اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 5 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سینے کی باتیں جانتا ہے, انہ علیم بذات الصدور, تو اللہ تعالیٰ چونکہ سینوں کی باتیں جانتا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے اور سجانا ہے وہ دل ہے اور دل کے ارد گرد کی جگہ. اور سورۃ توبہ 96 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو راضی نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں, بلکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا کہ ساری دنیا بھی تم سے راضی ہو جائے اور اللہ راضی نہ ہو تو تم نقصان میں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اسی طرح کی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں, اس کو الگ سے اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ ورنہ پاور پوائنٹ بہت بڑا ہو جاتا. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس جب بعد میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ سب بھی جو یہاں سن کے جاتے ہیں آپ اپنی ایکٹیویٹیز بنا کر لایا کریں, ہاتھ سے بنا کر لائیں, کمپیوٹر میں دیں, وٹ ایور, تو انشاءاللہ وہ آپ کا صدقہ جاریہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اب چلتے ہیں آج کا پارا, بہت ہی خوبصورت پارا ہے. اس پارے کا ٹاپک لکھیے باپ اور بیٹے کا رشتہ. ہم اس پارے میں دو باپوں سے اور 12 بیٹوں سے ملیں گے. ایک باپ ہے نوح علیہ السلام, بیٹا ہے کنان, باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے. باپ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا دین دیتے رہے لیکن بد نصیبی اور بد بختی تھی اس بیٹے کی کہ جس نے اپنے باپ سے نہ لیا اور پھر آخر باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے ان ماں باپ کے دکھ اور درد کو جو خود اللہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جڑے ہوتے ہیں بلکہ جوڑنا چاہتے ہیں دوسروں کو, لیکن ماحول کے اثر میں آ کر بری دوستیوں میں پھنس کر اولادیں اور خاص طور پہ بیٹے راہ سے بھٹکنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور باپ یعقوب علیہ السلام, 11-12 بیٹوں کا باپ, لیکن یوسف علیہ السلام جو دل میں رہتا تھا اس کو بچھڑنے سے بچا نہ سکے. ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو, ایک نبی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے بیٹے کو بچا نہ سکا, دوسرا نبی بچھڑے ہوئے بیٹے کو جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا مل نہ سکا, تو کیا پتہ چلا کہ یہاں کسی کی نہیں چلتی, یہاں چلتی ہے تو صرف رب کائنات کی چلتی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے آج ہم نے ڈوبتی ہوئی نسلوں کو بچانا ہے. آج کے دور میں وہ ماں باپ خاص طور پہ جو بہترین طریقے سے دین کی طرف لگ جاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت ہی پریشان ہوتے ہیں, تو یہ صورت آپ کو مجھے ہوپ دلاتی ہے, یہ پورا پارا ہی امید دلانے والا پارا ہے. شروع میں رزق کی باتیں کر کے اللہ نے اپنا بتا دیا کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس پارے میں جو مزید باتیں ہم سیکھیں گے, بچوں کو تعلیم دیجئے لیکن ان کو دنیاوی تعلیم کا بت نہ بنائیے, دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم میں تناسب رکھیے, جتنا ادھر رہنا ہے اتنی اس کی فکر کیجئے اور جتنا وہاں جانا ہے اتنی وہاں کی فکر کیجئے. ہمارے بچے دنیا کی ڈگریاں لے بھی گئے لیکن اللہ نہ کرے کہ منکر نکیر کے سوالوں پہ ہی پھنس گئے, تو پھر یاد رکھیے کہ وہ ڈگریاں ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائیں گی. پھر اسی طرح دعوت اور تبلیغ سیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے کہ کیسے لوگوں کو نرمی سے دین کی دعوت دینی ہے, پہلے اللہ کی محبت دینی ہے, ڈر بعد میں. اور سورت ہود میں تو ٹاپک ہی استغفار ہے, گناہوں پہ استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا. پھر ہم سیکھیں گے کہ اللہ سے رحم کی دعا کرنی ہے, انصاف نہیں مانگنا, کیونکہ اگر اللہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر دوسروں کو ہی صرف نصیحت نہیں کرنی, خود بھی عمل کرنا ہے. پھر انبیاء کلام کے قصوں سے ہم سیکھیں گے کہ برادری یا قوم کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو پیچھے نہیں ڈالنا, ادھورا دین نہیں لینا, پوری نیکیاں کرنے والا بننا ہے. اور پھر سیکھیں گے کہ نعمتوں کی نمائش نہیں کرنی, اللہ چاہے تو خود نعمتوں کو ظاہر کر دے, آپ خواہش نہ رکھیں کہ آپ کی چیزوں کو دوسرے دیکھیں اور اس کے بعد پھر دکھ اور حسرت کا شکار ہو جائیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کو جتنی محبت دیں گے اتنی ملے گی, اور مصیبت اور نعمت امتحان کے دو پرچے ہیں, نہ امتحانات سے گھبرانا ہے, مصیبتوں اور تکلیفوں سے, اور نہ خوشیوں میں بہکنا ہے, بلکہ مصیبتیں اور امتحان ہماری ترقی کی سیڑھیاں بن جاتے ہیں, جو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں گے, کچھ آج اور کچھ اگلے پارے میں. پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے, ہر غم میں یہ کہنا ہے کہ اللہ کو اس معاملے کی حکمت خوب معلوم ہے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کتاب سے جوڑنا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے پہلے خود کو مخلص کرنا ہے, سچا ثابت کرنا ہے, پھر اللہ اگر کوئی ذمہ داری دے دے تو اس کو مرتے دم تک نبھانے کی خواہش, تمنا اور نیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب سے جوڑ دے, اور بالآخر پھر ہم اللہ سے جڑیں اور یہ سب کچھ ہمیں جنت کے قریب کر دے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو رکوع وائز. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دے, ہمارے تقویٰ میں, ہمارے فہم میں. وما من دابت, اس پارے کا نام ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے ہر مخلوق دبیب سے ہلکی چال چلنے والے کریچر یا کریشن کے معنوں میں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے یہ پارہ شروع ہوگا اور 23 تک چلے گا, اور سورت یوسف کی پھر کچھ آیات ہم اس میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت 6 سے 8 ٹاپک لکھیے گا, رزق اللہ کے ذمے ہے, تم اپنا کام کرو. یاد رکھیے کہ جب امتحانات ہوتے ہیں تو مائیں اپنی بچیوں کو بھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا آپ پڑھیے, میں آپ کو کھانا آپ کے کمرے میں ہی دے دوں گی. عموماً یہ کیفیت ہماری ہر اپنے اس پیارے کے ساتھ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ امتحان میں ہے یا پھر کوئی بڑا اہم کام کر رہا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے, تم میرے کام کرو میں تمہارے کروں گا. رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا اور ہمیں کہا کہ تم وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا حق ادا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, کمانے کھانے کی وجہ سے, رزق کمانے کی وجہ سے دوسری چیزیں تو پیچھے کر دیجئے, نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آج کا یہ ذہن میں رکھیے گا تصور کہ ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوکس کرو اپنے کام پہ, رزق میں تم کو دوں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ سوال پیدا ہوتا کہ یہ دنیا کیوں بنائی، تو اس کا جواب بھی دے دیا، تاکہ کیا کرے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ دیکھے، تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ نوٹ کیجئے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کمرہ امتحان میں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واچ کر رہا ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے، یہ تو نیرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں، تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی یہ اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ بات یہ ہے کہ جب دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی نا، تو دین مذاق لگتا ہے، دین کی دعوت کھیل لگتی ہے، بیکار مشغلے، بہت ہو گیا، اب کتنی دفعہ بس کہہ دیا، ہمیں سب پتہ ہے، ایسی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے دین کی دعوت سن کے کہ شاید ہی کبھی کسی اور چیز پہ ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور ابو داؤد کی روایت 1532 سے پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میرے آپ کے لیے اس رکوع میں سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں، پہلی بات ہے اپنے رزق کی فکر میں نہیں گھلنا۔ اللہ کے پاس ہر جاندار کا ریکارڈ موجود ہے، اس لیے مجھے اپنے اندراجات کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا میں نے بھی اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانا ہے اور زندگی کا مقصد جاننا ہے، واٹ از دا پرپز آف لائف۔ آخرت کی گھڑی آ کر رہے گی، میری تیاری کیسی ہے، اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، اور کسی دباؤ کے بغیر سب کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے ہے رکوع نمبر 2, 9 سے 24، 9 to 24۔ ٹاپک لکھیے گا مصیبت اور راحت، امتحان کے دو پرچے۔ اللہ ہمیں ان دونوں پیپرز میں کامیاب کر دے۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں کے پیپر میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن راحت کے پرچوں میں بہت سارے لوگ کل فیل ہوں گے۔ جب گھر میں شادی خوشی کا موقع آتا ہے تو میں کیسے بیہیو کرتی ہوں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور انسان کی فطرت کا ایک بہت ہی چھپا ہوا پہلو جو واقعی مالک کو ہی پتہ ہو سکتا ہے، اس سے بات شروع کی۔ وَلَئِنَ زَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے واپس لے لیں، تو وہ بہت نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ سوچیے، پہلے تو فون تھا نہیں، ملا، بڑی مشکل سے ملا، اور پھر گم گیا، ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا، اولاد 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 نہیں تھی، مل گئی، کچھ عرصے بعد اللہ نے واپس بلا لیا۔ اکثر لوگ ایسے صدموں پہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ایمان کی علامت نہیں ہے۔ خوشی اور غم میں اللہ ڈال کر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ کو کتنا اپنا سمجھتا ہے، اور اس کے برعکس اگلی کیفیت۔ اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے۔ ایک اور ایکسٹریم رویہ، دیکھیں سی سو دیکھی ہوگی نا، جیسے یہ بک مارک ہے نا، اس کو پہلے آپ یوں رکھیں، پھر یوں رکھیں، یوں۔ بچپن میں ہم سی سو پہ بیٹھا کرتے تھے، یا ایک پلڑا نیچے اور دوسرا، یہ سب سے نیچے تو اوپر ہے، یہ بیچ میں ہے، یہ ادھر چلا جائے گا۔ اگر آپ ایک سائڈ کے اوپر بوجھ زیادہ رکھ دیں تو دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی کے دکھوں اور خوشیوں کے بیچ میں بیلنس رکھے۔ ایک طرف جھک کر یا تو خوشیوں میں اللہ کو بھول جانا یا غموں میں اللہ سے ناراض ہو جانا، یہ آپ کے اندر سے ایمان کی کمی اور ایمان کے نہ ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے بندے کو فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھائیے جو اس کو ایمان کا انجیکشن لگائے اور وہ اپنے آپ کو صدمے سے نکال کر باہر لے آئے۔ ہاں، لیکن ہر ایک ایسے نہیں ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی ہے۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، رشک کے ساتھ فرشتہ ہی آتا، سن لیجیے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض دفعہ دین کا کام کرتے کرتے ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چھوڑنے کی سوچ رکھتے ہیں، اب میں یہ کام نہیں کروں گی، میری مرضی سے کام نہیں ہو رہا، جو میں چاہتی ہوں مجھ سے وہ فائدہ نہیں لیا جا رہا۔ اگر کبھی ایسا کوئی خیال آپ کو آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت تھی نا اسلام کا پیغام دینے پہ، اور خاص طور پہ مکہ میں جو وقت کے رواج اور رسموں اور ان کے خاندانی طور طریقوں پہ تنقید ہو رہی تھی، اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ کام چھوڑ دیتے تو پھر یہ اسلام ختم ہو جاتا۔ جو کیجئے اللہ کے لیے کیجئے، ریئیکشن رسپانس کیا ملا، اس کے بعد کس نے کیا کہا، یہ ہے وہ ہے، ان سب کو پیچھے ڈال دیجئے، آپ کا میرا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا میرا صرف ایک کام ہے ٹو کنوے دا میسج، نہ کنونس کرنا ہے نہ ان کو کسی چیز پہ جوڑنا ہے، صرف میسج کنوے کر دیجئے اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر ڈال دیجئے۔ پھر فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے، جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری بار یہ چیلنج ہے، پہلے سورت بقرہ میں تھا اور پھر پیچھے سورہ یونس میں، آج سورت ہود میں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ حق بات کرنے والے کو پورا اعتماد ہونا چاہیے، میں جو بات پیش کر رہا ہوں سچ ہے، حق ہے، میں اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں لاتا۔ یاد رکھیے کہ دین کی بات کرنے والے کو اگر ڈاؤٹ ہو نا، شکی ہو، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں، پتہ نہیں جو پڑھا رہی ہوں ٹھیک پڑھا رہی ہوں نہیں، پتہ نہیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بات میں وزن تاثیر کیسے آتی ہے، تاثیر آتی ہے یقین پہ، پوری کنوکشن کے ساتھ یہ کام کیجئے، یہ اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، میں نے اللہ کی بات کو ویسے ہی پیش کر دینا ہے جیسے کہ وہ ہے، اپنی مرضی سے ڈائلیوٹ نہیں کرنا۔ اور نہ کنسنٹریٹ کیجئے تقویٰ کے نام پہ کہ ذرا ان کو سخت قسم کے مسئلے سناؤں نہ تو ان کو مزہ آ جائے، اور نہ ڈائلیوٹ کیجئے چلو ہلکا ہلکا دین دیتی جاتی ہوں، لوگ آئیں گے پھر خوشی ہوگی، پھر آ کے بیٹھیں گے جمیں گے اور جب پوری طرح سمجھ جائیں گے نا پھر ان کو بتاؤں گی کہ ہاں پانچ نمازیں پڑھنی لازمی ہیں اور دس اینڈ دیٹ۔ دیکھیے حکمت اور چیز ہے، لیکن دین کے پیغام کو چھپا لینا، اپنی مرضی سے کمی بیشی کر لینا، یہ بات بالکل بھی آپ کے میرے اختیار کی نہیں، ہمارے حق سے بھڑی ہوئی بات ہے۔ اس لیے فرمایا پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر ریچھ گیا، ہم ایسے لوگوں کو ان کے سارے اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ہاں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ اعمال وہ کرتے تھے سب برباد ہو جائیں گے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب دیجئے نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو آپ اس میں کسی قسم کے شبے میں مت رہیے، یقیناً آپ کے رب کی جانب سے یہ سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں؟ یہی آخرت کے منکر ہیں، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ کوئی ان کا حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے دگنا عذاب ہے، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ دیکھتے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان پانے والے ہوں گے۔ لیکن سب ایسے نہیں، اس کے برعکس کچھ لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فریقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بہت ہی خوبصورت آیات تھی، کیا سیکھا اس میں؟ ناشکرے لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم رشتے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ شکر کا رویہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شکر گزار ہوگا نا، اللہ سے بھی خوش ہوگا، لوگوں سے بھی خوش ہوگا، بڑا خوش مزاج ہوگا، اسمائلی، اپنے بچوں کو آتے جاتے پیار کرے گا، گلے لگائے گا، اپنے بہن بھائیوں سے اسمائل پاس کرے گا، شوہر بیوی ہیں تو ایک دوسرے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے برعکس جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں نا، نہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں نہ بندوں سے۔ اللہ سے ان کو یہ ناراضگی ہوتی ہے، مجھے کیسے بچے دیے، مجھے کیسی بیکار سی بیوی دے دی، مجھے کیسا نکمہ سا شوہر دے دیا، مجھے تو اپنی ماں بھی نہیں پسند، یہ حالات۔ اور انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے، دیکھیں گے تیوری چڑھا کے، کمپیئر کریں گے دوسروں سے، فلاں کے بچے کتنے اچھے ہیں، فلاں کی بیوی کتنی اچھی ہے، فلاں کا شوہر کتنا اچھا ہے۔ تو آپ نے میں نے ناشکری سے بچنا ہے۔ پھر دوسری بات، مومن کے لیے شر اور خیر، امتحان کے جو دو پرچے ہیں، اس پہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد میں، آپ نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے، اب میں اس کو رک رک کے پڑھوں گی، کیوں؟ آپ سب اپنا کوئی صدمہ، کوئی مس ہیپ، کوئی نیگیٹو چیز یاد کیجئے جو آپ کو زندگی میں درپیش ہوئی، ہوئی تھی، ہوئی ہے، ہو رہی ہے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائی بہنوں کو، شوہر کو، بیوی کو، کسی کو بھی سوچئے، پھر بات سنیے، پھر سمجھ آئے گی۔ مومن کے لیے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ کہیں اپنے آپ کو، وہ جو میرے ساتھ ہوا نا بہت اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس میں سے اللہ بہت بڑی خیر نکالے گا، ہاں۔ اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور یہ خوبی مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ اور میں اپنے ایمان کو کس تھرمامیٹر پہ چیک کریں؟ دیکھیں، ٹیمپریچر تو آپ تھرمامیٹر سے چیک کر لیتے ہیں نا، ایئر پریشر بیرومیٹر سے چیک کر لیتے ہیں، آپ اور میں اپنا ایمان کس سے چیک کریں؟ خوشی اور غم کے پرچوں سے۔ عام حالات میں ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا ہم کتنے پانی میں ہیں، جب تک سر پہ نہ پڑے، اور اللہ سر پہ ڈالے گا، ایک دفعہ تو ضرور ڈالے گا میرے آپ کے اوپر، تاکہ میں اور آپ اپنی فکر کر لیں۔ تو سیکھنے کی باتیں، شکر گزاری یا ناشکری، میرا رویہ کون سا ہے، کیا مصیبت کے وقت میں صبر کرتی ہوں یا شکوے کرتی ہوں، شکر کرتی ہوں یا شکوے کرتی ہوں۔ اللہ کا یہ چیلنج کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا لو، کیا مجھے کسی قرآن کے حکم پر شک تو نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں اللہ کو معبود حقیقت کی سمجھتی ہوں؟ دنیا تو مانگنے والے کو مل جائے گی، کیا میں صرف دنیا ہی تو نہیں مانگ رہی؟ اور ایمان صبر اور کے ساتھ عمل صالح کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں جو ایک بہت ہی پیاری آیت تھی، واخبتو، اخبات کیا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی، سب کرتے ہیں، آج کے دور میں کوئی نہیں رہ سکتا، اور یہ اور وہ، میری مجبوری، تمہیں کیا پتا میں اندر سے کتنا نیک ہوں، یعنی یہ اس کی ٹون بتا رہی ہیں آپ کو۔ پھر تھوڑا سا ایمان آتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے ذرا سا گلٹ آتا ہے، پھر کہتا ہے اٹس اوکے، کر لیتا ہے گناہ۔ پھر تھوڑا سا ایمان اور بڑھتا ہے تو عین گناہ کی کیفیت کے دوران اس کو احساس شروع ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، پہلے کر کے پتہ چلا، اب کرنے کے دوران پتہ چل گیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، بڑی بری بات ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اللہ چاہتا ہے اور ہدایت کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے گناہ کرنے سے پہلے رک جاتا ہے، ایک کفل کو یاد کر لیجئے، اتق اللہ، اے کفر اتق اللہ، بس پیچھے ہو گیا، گناہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد جتنا آپ کا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے نا، تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ گناہ کر کے نہیں، نیکیاں کر کے بھی آپ ڈرتے ہیں. یہ ہے اخبت الی ربہم. جو بجھتے ہیں نا کوئلے، چنگاریاں جو بجھ جاتی ہیں نا، اس کو اخبات کہتے ہیں، یعنی مچھ مر جاتا ہے. اور اخبات ایمان کا خلاصہ ہے. سنجیدگی کامیابی کی دلیل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اوپر آیت 16 میں کیا کہا تھا کہ اللہ کی حدوں میں رہ کر کام کیجئے، حدوں کو پار کریں گے، کامیابیاں مل گئیں. بہت بڑا خطرہ ہے. اپنے لیے گول بنائیے کہ میں نے نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اور کس بات کا ڈر ہے، قبول ہوئی کہ نہیں. تبھی تو اتنا پیارا گھر بنا کے بھی ابراہیم کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یاد رکھیے، انسان یہ سوچے کہ میری نیکی میرے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ اللہ کی شان رحیمی کی وجہ سے ہوئی، یہ تو دوسرے ساتھیوں کے تعاون سے ہوئی. جب آپ میں کی رٹ لگاتے ہیں نا، تو آپ کے اندر اخبات نہیں آتا. اور ہر نیکی کے وقت پہ آپ دوسروں کو سامنے رکھ کے کہیں الحمدللہ ان کی وجہ سے آج کی یہ نیکی ہو گئی، تو پھر آپ کے اندر اخبات آئے گا. انگلش میں کہتے ہیں بیفور آنر کمز ہیوملٹی. عزت ملنے سے پہلے جھکنا پڑتا ہے. اپنے بارے میں محبت بننا ہے اگر، تو بڑی بڑی باتیں نہ کیجئے، میں نے یہ کیا، میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اب یہاں سے آگے پھر تقریباً 4-5 رکوع حضرت نوح کا قصہ ہے. اکثر قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصے آتے ہیں، لیکن ہم فرق نہیں سمجھتے. توڑ توڑ کے تو بہت جگہ آیا ہے، لیکن جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا، مکی دور، پھر مدنی دور اینڈ تک، اسی طرح اولو العزم پیغمبر جو پانچ ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، نوح بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہیں، یہ چار پیغمبروں کی سیرت، لائف ہسٹری، سٹوریز نہیں، لائف ہسٹری قرآن میں موجود ہے. یہ وہ مقام آپ پڑھنے لگے ہیں جس کے بارے میں پورے یقین سے کہہ دیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھنے لگی ہوں، یعنی جو کچھ واقعات ان کے ساتھ ہوئے بالترتیب. اسی طرح آگے جا کر باقی تین انبیاء کرام کا بھی ہم پڑھیں گے. ٹاپک لکھ لیجئے، آیت نمبر 25 سے 35، قوم نوح، ظاہر پرستی حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوئی. یاد رکھیے کہ دنیا میں شرک کیوں پھیلا، لوگوں نے ایک تو اللہ کو دور سمجھا اور ایک غیر موجود سمجھا، اور کہا اللہ دور ہے بابا جی قریب ہے، اللہ نظر نہیں آتا بابا جی نظر آتے ہیں، لہٰذا قریب والی چیزیں ان کو بت بنا لیا. آج بھی دیکھیں جو بت کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لکڑی کا بت، پتھر کا بت، خود بنایا ہوا، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ اس سے کیوں مانگ رہے ہو، وہ کہے گا اس سے تھوڑی مانگتا ہوں، اس کو بھی عقل ہے کہ یہ پتھر کا بت کرے گا کہ اس کو پکڑ کر کوئی مٹی میں پھینک دے، وہ اٹھ نہیں سکتا. لیکن وہ کیا کہتا ہے، یہ قریب ہے، یہ شبیہ ہے. بات تھوڑی سی بوجھل ہے، لیکن ایک دو جملہ بولنے دیجئے، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے دور بیٹھوں میں سے بھی. آج تصور شیخ بابا جی، ایک تو تھا قبر پہ جا کے مردہ بابا جی کے سامنے جا کر کھڑے ہونا، یہ کل کا شرک تھا. ان پڑھ لوگ اس طرح کا شرک کرتے ہیں، لیکن آج کا شرک تصور شیخ، تصویریں لگاتے ہیں بڑی بڑی، گھر میں بابا جی کی تصویر ہوگی تو برکت ہوگی، امام صاحب کی تصویر لگا دی، بزرگوں کی تصویریں ہیں گھروں میں. کسی نے کہا کہ میرے میاں صبح کام پہ جانے سے پہلے اس تصویر کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگ کے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سب چیزوں کو نکال دیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں آئی نہیں ہے، تو ظاہر میں نہیں کھونا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کر، اور انہوں نے کہا میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں. کتنا کلیئر میسج ہے، اللہ ہمیں بھی اتنی صاف ستھری تبلیغ کرنے والا بنا دے. اپنا تعارف کرایا اور اب آگے دعوت کیا دے رہے ہیں، آیا کیوں ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. دیکھیے اگر ایک جملے میں بولوں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا، اصل مقصد بتا دیا، اللہ کی بڑائی بھی بتا دی، اپنا رسول ہونا بھی بتا دیا، اور ایمان بالآخرہ بھی جتلا دیا. آپ سارے نبیوں کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، انبیاء کی دعوت کا آغاز عقیدے سے تھا. آج کہتے ہیں عقیدے کی بات نہ کرو، لوگ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، نہیں کرتے، نہ بھاگیں پلیز، نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے، پودے کو سرسبز کرنا ہونا پہلے جڑوں پہ کام کرتے ہیں، پتے جا کے نہیں چھانٹنے لگتے. پانی دیا جاتا ہے تو جڑوں کو دیا جاتا ہے. عقیدہ جڑ ہے، اندر گھسا ہوتا ہے. جب تک اس کی اصلاح نہیں کریں گے، نماز روزہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو پہلے اللہ سے جوڑا جائے. پیغام تو بڑا سیدھا تھا لیکن جواب بڑا ٹیڑھا آ گیا. سنیے گا، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں. یہ بھی نوٹ کیجئے، ہر دور کے ظاہر پرستوں کا یہی مسئلہ رہا کہ بات کرنے والا ہم جیسا کیوں لگتا ہے. دیکھیے، یہاں سے پھر دیندار لوگوں کا ایک عجیب کانسیپٹ ہمارے بھی دین میں آیا، لمبی سی کو پگڑی، وہ کیا کہتے ہیں، چوغا پہنا ہوا. یہ کچھ تو ڈفرینٹ لگنے چاہیے، اور خواتین میں ایک خاص گیٹ اپ، کیونکہ یہ دیندار ہے، یہ درس کرتے ہیں تو ان کو عورتوں میں بھی بیٹھ کر بالکل نقاب میں بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک دیندار بندے سے سیکھ رہے ہیں. غلط طریقہ کار ہے. آپ کسی بھی چیز کی شدت کو بڑھا دیں گے نا یا کم کر دیں گے، آپ اس کا حسن کھو دیں گے. لوگوں کو اس نیچرل فطری دین پہ لائیے جو ایکسیپٹیبل ہو، ورنہ چار چھ تو آپ کے گن گائیں گے بڑے نیک ہیں آپ، تو کیا آپ لوگوں کے لیے نیک بنتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو ایک رخصت دی ہے تو آپ لوگوں سے ڈر کے اپنی رخصتوں کو کیوں پامال کریں؟ اور دوسری طرف بالکل ہی اپوزٹ ہے. تو ان کا حضرت نوح پر بہت بڑا اعتراض کیا تھا، ہم ہی جیسے ہو، یعنی مراد ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہے، کوئی آپ کے آگے پیچھے اردلی نہیں پھر رہے. اور دوسرا اعتراض نوٹ کیجئے گا، اور آپ کے تابے داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ لوگ تو واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں. یہ دوسرا اعتراض، آپ کے پاس آنے والے غریب غرب ہیں، بیکار لوگ جن کا کوئی کام نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وی آر ورکنگ وومین، ہم صبح سے اٹھ کے کاموں پہ جاتے ہیں، ہم اٹھ کے اب دوبارہ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس وہ جاتے ہیں جن کو کہیں نہیں جانا. یہ ایک دوسرا اعتراض ہوتا ہے، ہر دور میں یہ بات لوگوں نے کی. اب تیسرا اعتراض سن لیجئے، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر دیکھ ہی نہیں رہے، یعنی تم ہم سے کوئی اعلیٰ خاندان کے نہیں ہو، تمہاری گاڑی ہماری گاڑیوں جیسی اور تمہارے کپڑے ہمارے جیسے. اور چوتھا اعتراض دیکھیے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. لائر، تم جھوٹ لائر ہو، جھوٹ بولتے ہو. آپ ذرا اپنے اوپر لیں، بڑے پیار سے محبت سے گرمی میں بستہ اٹھا کر آپ کہیں درس دینے، ابھی جا کر آپ نے منہ کھولا ہی تو یہ چار تانے آپ کو مل گئے، آرام سے بیٹھو، ہم جیسی ہو، سب پتہ ہے ہمیں تمہارا. آپ وہاں سے اٹھیں گی، بیگ اٹھائیں گی، آنسو پہنچیں گی، شپ شپ کر کے بھاگیں گی، اور آپ کہہ دیں گی آج کے بعد مجھے نہیں کسی کو کچھ کہنا. یہ سیلف پلیزر لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات کے بت سے آزاد ہو جائیں. اور میں نے دیکھا کہ جب یہ چیز نکل جاتی ہے نا تو آپ کی بات اچھی ہوتی ہے. جب فرسٹ ٹائم میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، بڑی پرانی بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ آپ ریکارڈنگ کیا کریں، ایسے لگا جیسے اس نے میرے اوپر کوئی پتھر مارا ہے. اگلی دفعہ اسی شہر میں گئی تو ٹیبل پہ وہ چھوٹا سا واک مین ٹائپ ہوتا تھا جس میں کیسٹ ڈال دیتے تھے، اور پہلے اس کو چلاتے تھے، ریکارڈ ہوتی تھی، پھر وہ کٹ کر کے بند ہوتی تھی، پھر اٹھ کے آتے تھے، پھر سائڈ بدلتے تھے. تو میرے ٹیبل پہ وہ ریکارڈر رکھا ہوا تھا. یہ امریکہ کی ساری کہانی ہے. خیر، اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا کہ یہ میں نے رکھا ہے. غصہ تو بہت آیا لیکن چپ کر کے پی گئی، سب دیکھ رہے تھے. اس نے وہ ریکارڈنگ کر دی. اس کے بعد جب میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی، میں نے کہا آج کے بعد میں نے درس ہی نہیں دینا. اتنا مشکل اپنی بات سننا، اتنا مشکل. کتنا عرصہ صرف میں اس چیز پہ رہی کہ میں ایسا بولتی ہوں بس. لیکن پھر ایک دن بیٹھ کے خود کو سمجھایا، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں آپ کی بات سمجھ آتی ہے؟ الحمدللہ. کسی کا گناہ چھوٹ رہا ہے؟ شکر ہے. تو پھر میری بلا سے میں کیسی بھی لگتی ہوں، اس کے بعد اللہ نے دل کھول دیا. اب میں نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ میں بولتے ہوئے کیا لگ رہی ہوں. مجھے آپ کو اپنے آپ سے نہیں جوڑنا. میں لکنت سے بھی بات کروں، میں تیزی سے بات کروں، میں آرام سے بات کروں، میں جوش میں کروں، آئی ڈونٹ مائنڈ، انلیس یہ کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے تبلیغ میں آرٹیفیشلی انداز کر کے ادائیں دکھا کر اور را لگا کر اور لمبے لمبے قافیے ردیف ملانا یہ اپنی ذات کو جو بت بنانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بات سچی تھی نا, تو لوگ اس ساری بات کے بعد بھی اپنی بات ان سے نہیں منوا سکے. جواب سنیے, حضرت نوح الجھے نہیں. ہم ہوتے نا لڑ بھڑ کے آتے ہیں, حضرت نوح نے بالکل سیریس نہیں لیا. آپ بھی یاد رکھیے اگر آپ پہ کوئی صرف تنقید برائے تنقید کرے نا تو اس کی بات کو مت سنیے, چل پڑیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی دین پہ چلے گا مذاق تو اڑایا جائے گا. رسولوں کو اڑایا گیا, آپ کا میرا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو لوگوں میں رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. تو تکلیفوں کے باوجود دین کا کام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں تھا, اس کے باوجود لوگوں نے ان پہ اتنی باتیں چھانٹ دی. تو آپ کو مجھے کوئی کہہ دے تو کیا بڑی بات ہے؟ تو لہٰذا آپ نے فرمایا, نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ, تو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو تو کیا زبردستی اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟ حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. یہ نوٹ کرنے کے نقطے ہیں کہ دعوت دینے کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں جس کی وجہ سے بات میں اثر آ جائے گا, جس میں بات میں تاثیر آ جائے گی. زبردستی نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ کوئی روح افزا شربت نہیں ہے کہ آپ زبردستی گلے میں ڈال دیجئے. ہدایت کبھی کسی کو زبردستی نہیں دی جا سکتی. حق کا انجیکشن نہیں ہے کہ جا کر لگا دیں اور لوگ حق پرست ہو جائیں. جس بیمار کو علاج نہیں کروانا ہوتا اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی فائدہ نہیں ہوتا. کئی لوگ سٹریچر سے اتر کے آ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرانا آپریشن. اسی طرح بہت سارے لوگ جتنی مرضی میٹھی بات کیجئے جتنی مرضی پیار کی بات کیجئے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. آپ کا میرا کام صرف بات کو بچا دینا ہے, اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیے اور حضرت نوح کی طرح کہہ دیجئے ٹھیک ہے میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا, میرا ثواب تو صرف اللہ کے ذمے ہے, نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں کیونکہ یہ غریب غربا تمہیں برے لگتے ہیں, ان کے کپڑوں سے تمہیں بو آتی ہے, ان سے بکریوں کے چارے کی سمیل آتی ہے, میں تو دین کو ہٹاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. میری قوم کے لوگوں اگر میں مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم پر کچھ بھی نصیحت کا اثر ہوتا ہے؟ یعنی کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی مراد ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا. دیکھیے بلا کا اعتماد ہوتا ہے مومن میں. ساری دنیا ایک طرف, وہ کہتا ہے میں ایک طرف, سب کپڑوں کے بغیر پھرے. دیندار کہتا ہے میں کپڑوں میں لپٹ کے بھی خوش ہوں کیونکہ یہ میرے رب کا بتایا ہوا کام ہے. تو حضرت نوح کے انداز میں آپ کو دو ٹوک ناز رنگ دکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ حجت تمام ہوتا ہوا. پھر مزید صفائی پیش کرتے ہیں, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کوئی نبی نہیں کہتا. دیکھیے دنیا کی محبت سے تو نکالنے کے لیے آتے ہیں نبی, اور اگر وہ بھی ساتھ خزانوں کے ڈھیر لے آئیں تو پھر لوگوں کو اور کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیے بہت سارے ظاہر پرست لوگ انبیاء کرام سے یہ مطالبے کرتے تھے کہ ہمارے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو, تو اسی کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ میں نہیں تمہیں کہتا. میں نے کب کہا کہ میرے پاس سونا چاندی ہے؟ میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یعنی گناہوں سے پاک, نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے, اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے خوب بحث کر لی. دیکھیے گا جملہ, آپ کو بھی ایک لقب ضرور ملے گا جب آپ تھوڑا سا قرآن پڑھ کر گھر میں جا کر کوئی تنقید شروع کر دیں گے اور ابھی حکمت پوری ہوگی نہیں تو آپ کو ایک تانا ضرور ملے گا, بحث آ گئی ہے کرنی تمہیں, تم بڑی بحث کرنے لگی ہو, کل تو بولتی نہیں تھی آج کیا ہو گیا. اکثر خواتین کو یہ تانا ملتا ہے اپنے گھر والوں سے. اگر آپ نے صحیح طرح سے بات نہیں کی تو یہ تانا آپ کو ملنا چاہیے تھا, بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن یاد دیکھیے نوح نے کوئی بحث نہیں کی, میٹھے میٹھے پیارے والے چار جملے بول دیے, لیکن قوم کیا کہتی ہے, یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. کیوں اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی, اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے اگر تو سچوں میں ہے. لوگوں کو عام باتیں بھی بحث لگتی ہیں. دیکھیے جو اچھا نہیں لگتا نا اس کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی, یہی مراد ہے. جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے, اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو. تمہیں میری خواہ خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی, گو کہ میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں. یہ جملہ نوٹ کیجئے. جب آپ بہت درد سے بڑی محبت سے کسی کو دعوت دیں اور وہ قبول نہ کرے, اور یہ واقعہ کئی بار دہرایا جائے, تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر, آئی تھنک سو کہ میرے نصیب میں نہیں ہے کہ میں آپ کو خیر دوں. آپ کو ہدایت ملے گی لیکن کہیں اور سے ملے گی, دھکے کھا کے ملے گی, میری بات سے نہیں ملے گی. حضرت نوح نے ہر جگہ بحث کا دروازہ بند کیا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا. کیسے؟ بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو, وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. بہت پیاری تبلیغ. آپ اس پورے پارے میں سے کئی انبیاء کرام سے سیکھیں گے. یہاں حضرت نوح سے بات شروع ہوئی تو پارے کے اینڈ تک حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو تبلیغ کرتے دیکھیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی زبان پہ حق جاری کر دیتا ہے, آپ کا پیغام وہی لوگ سنتے ہیں جو ظاہر پرست نہیں ہوتے اور جن کو اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے, اور جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگوں کو بڑی سے بڑی بات بھی سمجھ نہیں آتی. کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے مومن سے رشتہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے, نہ کہ دولت کی بنیاد پہ. آپ سیرت پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا, ابو سفیان کا ہرقل کے دربار میں جانا. تو ہرقل نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی چاہی تھی. اس میں سوالات تھے جو ابو سفیان صاحب سے کیے تھے. ایک سوال کیا تھا, یہ بتاؤ کہ اس پر ایمان لانے والے امیر لوگ ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان نے کہا بڑے غریب لوگ ہی ہیں, سارے اس کے پاس آتے. یعنی وہ خود چونکہ بھی ایمان کی دولت سے محروم تھے, تو انہوں نے سوچا کہ یہ بات اس بادشاہ کو بری لگے گی. لیکن اس بات کو سن کے بادشاہ نے کہا کہ پھر وہ سچا نبی ہے, کیونکہ ہر نبی کے اول اول, بعد والے نہیں, شروع کے فالوورز غریب ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ راستے کی رکاوٹ ہی کوئی نہیں, تنقید ہی کوئی نہیں ان پہ ہونی. دیکھیے ایک شخص مالٹوں کی ریڑھی لگاتا ہے, 1,000 روپے کے مالٹے لے کر آتا ہے, گھر جانے تک 1,200-1,500 کے بیچ کے جاتا ہے. اس کو کیا لگے سود سے, اور اس کو کیا لگے رشوت سے, اور اس کو کیا لگے کہ کیا کس طرح کمانا کس طرح کرنا؟ اس کے رستے کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اس کے برعکس ایک بندہ 50 لاکھ سے کوئی بزنس شروع کرتا ہے, اور اس کی پہلی شرط ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہے, دوسری صورت ہے اس میں کچھ کام کرانے کے لیے رشوت بھی دینی پڑے گی. اب ایسا بندہ دین پہ آئے گا تو اس کے رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا سیکھا؟ کہ نہ کسی کی دولت, نہ خوبصورتی, نہ قبیلہ, نہ ذات پات, اصل میں عزت کیا ہے؟ سورت حجرات میں ہم پڑھیں گے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ غریب اچھے ہیں ان امیروں سے جن کو حق سمجھ آ گیا, وہ کم پڑھے لکھے ان زیادہ پڑھے لکھوں سے اچھے ہیں جو حق کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑے. تو اپنے معیار کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. کیا سیکھا؟ متکبر لوگوں جیسے رویے نہیں اپنانے, لوگوں سے بدلے نہیں مانگنے اپنے کسی اچھے کام کے, لوگوں کے اعتراضات کا دلیل کے ساتھ پر حکمت جواب دینا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. دین والے اصل میں خیر خواہ ہوتے ہیں, اس بات کا یقین رکھنا ہے. لوگوں کے اعتراضات پر بحث نہیں کرنی, اور سب سے بڑی بات, ہم دوسروں کے اعمال سے بری ہیں. کہہ دیا تو کہہ دیا, اب اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اب اگلا رکوع بہت سینٹیمنٹل ہے. آج کے پارے کے تھیم کی جو باتیں تھوڑی سی وہ بھی اسی میں آئیں گی. آیت تدبر بھی اسی حصے میں, 36 سے 49. ٹاپک لکھیے گا, ڈوبتی نسلوں کو بچا لو. اور اس کا ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے ساتھی, طوفان نوح قیامت صغرا. یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی اللہ کے آگے چلتی ہے اور کس کی نہیں چلتی. حضرت نوح جو اولو العزم پیغمبر بھی تھے, 950 سال کی تبلیغ کر چکے, اللہ کے دین کے کاموں پہ زندگی ڈیووٹ کر چکے, اس کے باوجود اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے نہیں بچا رہے. آئیے ذرا اس کو ایک سٹریچ میں پڑھتے ہیں. وہ اوہی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا, بس آپ ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو, یعنی مین کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے, ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے اور وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا, ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے, یعنی دو جانور, ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے, اور اپنے گھر گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے, یعنی ان پہ ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا, اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ہی بہت, یعنی سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی لے جا اور ایمان والوں کو بھی لے جا, اور ایمان والے بہت تھوڑے تھے, 60 سے 70 کے قریب لوگ تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. اللہ کے نام پہ کشتیاں ترتی ہیں. یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر کھڑا تھا, کنان نام آتا ہے اس کا روایات میں, بیٹا نبی کا تھا لیکن بری صحبت میں پڑ گیا, غیر مسلموں کے رنگ ڈھنگ اس نے اختیار کیے تو کیا ہوا, کفر میں چلا گیا. جب ساری جگہ پہ سیلاب آیا تو نوح نے باقیوں کی طرح اس کو بھی کشتی میں بٹھانا چاہا. پکارتے ہیں اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ. اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف مناہ میں آ جاؤں گا. میٹیریلسٹک اپروچ, مادہ پرست ہو جاتا ہے بندہ اللہ سے دور ہو کر. بیٹے نے سوچا باپ کی بنائی ہوئی کشتی تو پتلی سی ہے, دسر سورت قمر میں اس کی ڈیٹیلز ہیں, لکڑیاں پھٹے جوڑ کر چند کیل لگا کر کشتی بنائی اور اب کہہ رہا اس میں آ جاؤ. میں تو نہیں جاتا اس میں, تو میں ڈوبوں گا, بلکہ اس کی جگہ بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آج بھی بہت سارے لوگوں کو دنیا کی تعلیم کا غرہ ہوتا ہے, ڈگریوں پہ اور یونیورسٹیز کے نام پہ مان کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہمیں رسک دیں گی. اور وہ کیا کرے گا پہاڑ جو مجھے پانی سے بچا لے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی بھی نہیں, صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو. اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہ بھی تو ممکن تھا نا کہیں دور ڈوب جاتا, لیکن اللہ نے یہ صدمہ نوح کو دکھایا کیونکہ غم اور خوشی امتحان کے دو پرچے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کی ہوئیں, جب کبھی تمہیں اپنی کوئی تکلیف بڑی لگے تو میری تکلیفوں کو جان لو, کیونکہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں بھی ہیں سوا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا بزرگ البلی اللہ عالم فاضل اور نبی اور رسول اور پیغمبر کوئی بھی ہو, جب اللہ نے اس کو کوئی تکلیف یا صدمہ دینا ہے تو وہ دے کے رہنا ہے, جیسے کہ یہاں ہوا. فرما دیا گیا زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی, اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا. اب دل پہ چوٹ تو پڑی نا, بیٹا ڈوب گیا یہ کوئی چھوٹی بات تھی. کہنے لگے فقال ربی نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو بہترین حاکموں سے بہتر حاکم ہے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ نوح کشتی بنائیے ہم آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے, تو نوح سمجھے کہ اللہ کا اشارہ ہے آپ کے نسب کے ناطے سے ہر ایک کو بچا لیں گے. لیکن یہاں پتہ چلا من بتا عملہ, جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑا اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح وہ تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنی شدت ہے, انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز آ جا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا، نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی ہیں، یہاں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے اب صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ تھا واقعہ، بہت سارے اس میں آپ کے میرے لیے عمل کی باتیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ یہاں حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور بیٹے کو بلانے کی پکارنے کی ہر ممکن کوشش ہے اور اس کو قرابت نسبتی کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ہے، ظاہر خون سے تو بیٹا ہی تھا، نسب سے تو تھا، لیکن اللہ نے یہاں ایمان کی بنیاد پہ اس کو آپ کا بیٹا قرار نہیں دیا۔ بڑا خوفناک، خوف زدہ کرنے والی بات ہے، چاہے کوئی نبی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو جائے، اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو وہ پیدا ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح بیوی چاہے نبی کی کیوں نہ ہو، انہی حضرت نوح کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس کے برعکس فرعون، وقت کا فرعون تھا، اس کی بیوی ایمان لے آئی۔ تو یاد رکھیے، کسی دوسرے کی نیکیوں پہ ایمان نہیں کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں حافظ بنا لو بچے کو، بس بخشے گے، 70 بخشے جائیں گے، پھر پھوپھیاں بھی آواز دیتی ہیں اور مجھے بھول نہ جانا، خالہ بھی کہے گی میرا نام لکھ لو 70 لوگوں میں، اور اس کے بعد خود بازاروں میں جا کے کھانے پینے موج مستی، کیا ہوا نماز نہیں پڑھے، وہ ہے نا میرا بھانجا اور بھتیجا مجھے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ نے ایک موقع پہ بڑے لاڈ سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ میرے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی میرے کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ میں کام آؤں گا، لیکن 3 مقام ایسے ہیں، لا یذکر احد احدا، کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا، میں بھی بھول جاؤں گا، اور وہ وہی ہے کہ جب انسان کو نام اعمال مل رہے ہوں گے، جب انسان کے پلڑے تل رہے ہوں گے، اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ اپنی بیویوں کو راتوں کو آوازیں دیتے تھے، اٹھو تہجد پڑھ لو، اے ملی اے ملی، کل یہ نہ کہنا کہ ہمارا شوہر بڑا نیک ہے۔ آج کئی عورتیں کہتی ہیں، جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا مرد میاں نے نماز بھی چھوڑ دی۔ بھائی کیوں؟ تو بچا لے گی نا مجھے، تجھے نہیں موقع دے رہا نیکیاں کرنے کا، یعنی تجھے روک نہیں رہا، یہی بڑی میری نیکی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں فائدہ لینے والا بنا دے۔ ہاں شوہر کے پاس دین ہے، آپ اس سے لیجیے، بیوی کے پاس دین ہے، آپ شوہر ہوتے ہوئے لیجیے۔ یاد رکھیے، اس میں دلوں میں بہت وسعت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو اس حصے میں آپ کے میرے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے اپنے بچے دین پہ نہیں ہیں، اب ان کے حال حلیے ایسے ہیں، وہ غلط عقائد میں چلے گئے تو پھر ہمارا کانفیڈنس لوز ہو گیا، اب ہم کیا کریں، لوگ ہمیں باتیں کریں گے، اپنا تو دیکھو۔ اور کچھ لوگ بھی ایکسٹریم کرتے ہیں، حد لو جی، خود درس دیتی ہیں ان کی بیٹیوں کو، دیکھا آپ نے، وہ جن کے گھر درس ہوتا ہے، کبھی ان کی بہو بیٹیوں کو آپ نے دیکھا ہے شادیوں میں، یہ ٹون؟ تو یہاں اچھی طرح سمجھ لیں، آپ درس دیں یا میں درس دوں، آپ ریسپشن پہ بیٹھیں یا میں بیٹھوں، یہ کارنر ہے۔ اگر ایک ماں باپ اپنی پوری سی کوشش کر کے خود حرام سے رکیں، وہ سارے مینز اینڈ میئرز پورے کریں جو اولادوں کو نیک بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مبرہ ہیں۔ آج کے ٹاپک میں چونکہ باپ کا رشتہ ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے ہم بڑھیں گے حضرت یعقوب کے رنگ میں، دونوں کو جمع کر کے یہیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باپ اور بیٹا، کم از کم باپ اور بیٹا، اور آج یہ رشتہ بھی بڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ باپوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ کما رہے ہیں، دور ہیں، دبئی گئے ہوئے 6 سال ہو گئے، کچھ تو ایسے بھی ہیں کہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے نام بھی نہیں پتہ۔ جی یہ باپ کا کام نہیں ہے۔ ترتیب کے ساتھ اگر میں چند باتیں بول دوں نا تو آپ دیکھیے کہ باپ ہونے کے ناطے سب سے پہلے نیک اولاد کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آئیڈیل باپ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ پھر دوسری بات دیکھیے، شوہر اپنی بیوی کا انتخاب جب کرے تو یہ نہ بھولے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اچھی عورت سے نکاح کرے۔ پھر اگلی بات جو بہت ہی ڈائریکٹ ہے، بہت پرسنل ہے لیکن ضروری ہے، شوہر جب اپنی بیوی کے پاس اپنی خاص ضرورت کے لیے آئے تو دعا مانگے، جو آج صبح کی دعا میں آپ نے مانگی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، شیطان سے بچانا، یعنی اس تعلق کے دوران بھی ہم کوئی حرام اور غلط کام نہ کر لیں، اور اگر اس ملاقات کے نتیجے میں ہمیں کوئی اولاد دے دی تو اس کو شیطان سے بچانا۔ فرمایا جو باپ یہ دعا مانگ لیتا ہے اللہ اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان سے بچاتا ہے۔ آج کے باپوں کو کتنوں کو آتی ہے یہ دعا، اور کتنے یہ پھر پڑھتے بھی ہیں؟ کیا ہم ایسے وقتوں میں شیطان کو راضی تو نہیں کر رہے ہوتے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اولاد کی ہر ممکن بہتر تربیت کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، تربیت بظاہر ماں کا کام ہے، اور آج ماں کی بات نہیں کروں گی، باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک اور حق کیا ہے کہ اس کو رزق حلال کھلائے۔ جو باپ رزق میں کمی بیشی کرتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے مجرم ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آج بہت سارے ماں باپ، ماؤں تو بیچاری دیتی ہیں، باپ وقت نہیں دیتے، اور خاص طور پہ بات کروں گی ارلی ٹین ایجرز۔ جس طرح لڑکیوں میں کچھ چینجز آتی ہیں نا، لڑکوں میں بھی آتی ہیں۔ اب اکثر گھرانوں میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اب اس بچے کو حلال حرام کا فرق، طہارت کا، پاکی کا، ناپاکی کا فرق بتایا جائے، تو بیوی کہے گی شوہر کو کہ آپ بتائیے، وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، تم بتاؤ۔ ایک ماں نے مجھے یہ شیئر کیا تو میں بہت ہی حیران ہوئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگی کہ بیٹی کو تو میں نہیں بتانا تھا، بلوغت کے جو بھی اثرات اور نشانیاں سب ہے، بیٹے کو بھی میں ہی بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی باپ بیٹے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ باپ کہتا مجھے شرم آتی ہے۔ دیکھیے یہ شرم کسی کام کی نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے میں اگر قربت نہیں ہے تو کہاں ہوگی؟ پیار سے، محبت سے، ان کو دین کے ناطے سے بھی، دنیا کے ناطے سے بھی بتائیے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ جو جوان ہونے کی عمر کے قریب بچے پہنچتے نا، تو وہ کئی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ مثلا لڑکیوں کا خیال آ جاتا ہے، غلط چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، تو باپوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس وقت چیز کریں۔ اور ایک اور حق نوٹ کیجئے جو باپ کے ذمہ ہے، باپ بچے کا 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو دکھائے کہ بیٹا 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے۔ نہیں لے کے جاتا نا 7 سال سے چھوٹے بچے کو باپ، تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بچے تنگ کرتے ہیں، بھاگ تو ٹھیک ہے مائیں لے جائیں اپنے پاس عورتوں میں رکھیں، بٹ باپ اور بیٹے کے رشتے میں یہ لازم ہے۔ 7 سال کا ہو گیا بچہ، دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بات کر لیں، سنیے میاں صاحب کل تک بات اور تھی، آپ کی نمازیں آپ جانیں، اب میرے بچے پہ نماز فرض ہو رہی ہے اور میں اس کو ابھی سے نمازی بنانا چاہتی ہوں مسجد کا، آپ اس کو 7 مسجد میں لے کر جائیں۔ یعنی 7 سے 8 اور 9 10، 3 سال تک باپ اپنے بچوں کو شعور کے ساتھ، احساس دلاتے ہوئے مسجدوں سے روشناس کرا دیں، جس میں 5 وقت کی نماز بھی ہے اور جمعے کا خطبہ خاص طور پہ۔ کیوں؟ اگر آپ باپ ہیں اور آپ اپنے بچے کو مسجد میں 10 سال کی عمر تک لے کر ہی نہیں گئے، کل وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ میرے لیے یہ چیز انتہائی تکلیف کی ہوتی ہے۔ کچھ مائیں کہتی ہیں، اور وہی مائیں ہوتی ہیں بیچاریاں جو پڑھتی پڑھاتی ہیں، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو خود مسجدوں میں لے کے جاتے ہیں، بسوں میں جا کر بچوں کو مسجدوں میں نمازیں اور خاص طور پہ پھر جمعے کی نماز پڑھاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے باپ زندہ نہیں ہیں، کیا کرنی ایسی کمائی؟ اس وقت تو کمائی جائز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر باپ یہ سب کچھ کر چکے ہوں، اور حضرت نوح یہ سب کر چکے ہوں گے، پھر بیٹے ڈوب جائیں، آپ بے نیاز ہیں۔ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اور بہت ساری سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایموشنل جو ہیں، وہ ہم آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار میں دیکھیں گے۔ ابھی کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات ہے کہ لوگوں کے اعمال پر غم نہیں کرنا، بلکہ ان کی ہدایت کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی، اس بات پہ یقین رکھنا ہے۔ نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے، اس لیے نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگنی ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا ہے اور ہمت اور صبر کے ساتھ دین کا کام کرتے ہی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے آیت 50 سے 60، ٹاپک لکھیے گا قوم ہود، یعنی یہاں قصہ قوم ہود ہے، ٹاپک لکھ لیجئے رحیم کے در سے رجیم بن کر نکلے۔ کہ اللہ جس کی شان ہے رحم کرنا، لیکن کچھ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں سے مردود بن کر نکلتے ہیں۔ کیسے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، تم جرم کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے کہا خود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا۔ اس نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے، یعنی سب کے مقدر۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہارے قائم مقام دوسرے لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی تم دیکھ لو، دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تبلیغ کی، یہاں حضرت ہود کی تبلیغ، بلکہ اگلے سارے انبیاء کے قصوں میں پڑھتے اور سنتے جائیے گا کہ تبلیغ کا انداز ایک ہی ہے۔ کیا بات؟ یا قومی، او مائی پیپل، اپنائیت۔ کسی کو بھی دین کی دعوت دے نا تو یہ نہ کہا کرے او ابے سن، نہیں، او مائی سسٹر، او مائی برادر، او میری دوست۔ کیونکہ دیکھیے لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں کچھ چیزیں، اور اگر آپ کے انداز میں اپنائیت نہیں ہوگی نا تو وہ ایک لٹھ مار سٹائل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے غصے سے تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کی بات سن کر جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ پھر دوسری بات ہے کافروں اور مشرکوں نہیں کہا، اے میری قوم سے لفظ سے مخاطب کیا، نرمی سے بات کی، تبلیغ تبھی کام آتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1873، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بات کی۔ یہاں ایک نئی چیز جو آپ کو دکھی جو حضرت نوح کے اس کلام میں نہیں تھی وہ استغفار۔ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز اینڈ پہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں، جن کو کچھ کو بلا لیا جاتا ہے کچھ کو نہیں۔ اکثر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتی ہیں، بچے کا، بڑے کا، گھر کا، باہر کا۔ آپ سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لزیم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے راستہ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو استغفار کیجئے۔ یہ کیوں؟ آپ کہیں گے اس کا ربط کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ دیکھیے آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے ہم پہ ہمارے گناہوں اور ہماری جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے سزا میں کچھ تکلیفیں ڈالتا ہے. مثلا ہم نے کسی دن نماز چھوڑ دی, ہمیں احساس ہی نہیں ہوا, اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بچے کی کسی آزمائش میں ڈال دے گا. کسی دن ہم باہر نکلے, ہم نے اپنے حال حلیے کی پرواہ نہ کی, غیر مرد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے عورتیں دیکھتی ہیں, اللہ اس کی پکڑ میں ہماری بیٹی پہ کوئی آزمائش ڈال دے گا. اب وجہ سمجھ آ گئی ہے نا, ہر تکلیف اور ہر بیماری پریشانی کے پیچھے کوئی بیماری وجہ ہماری تھی. اب استغفار کریں گے وہ گناہ معاف ہوگا, اللہ تکلیف دور کر دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عذر دور نہ کریں تو دوائی کھاتے رہیں اور پرہیز نہ کریں تو دوا بیماری دور نہیں ہوتی نا. بس ایک شخص ہے شوگر پیشنٹ, انسولین کے انجیکشن لگائے لیکن آم نہ چھوڑے, مٹھائی نہ چھوڑے, برفی نہ چھوڑے, تو کیا اس کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو آپ اور میں اپنے لیے, مجھے تو اپنے لیے زیادہ ہی کرنا چاہیے آپ سے, لیکن آپ کو بھی یہی کہوں گی, اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, استغفر اللہ. کبھی کچھ اپنے گناہوں کے احساس میں آپ ایسے ڈوبے ہوں کہ آپ کا منہ نہ کھلے. ایک شخص امام احمد بن حنبل کو ملا. امام احمد کسی مسجد میں گئے, رات کو عبادت کے مطلب نماز پڑھی, نئے تھے اس شہر میں. مسجد والوں سے کہنے لگے کہ میں آج کی رات مسجد میں بسر کروں کیونکہ میں نیا ہوں. مسجد والوں نے ان کو پہچانا بھی نہیں اور اجازت نہیں دی, کبھی کبھی مینجمنٹ کے رول سخت ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, رات کو مسجد میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلے جو ہوگا دیکھی جائے گی. اتنے میں ایک شخص جو بات سن رہا تھا وہ پاس آیا, کہنے لگا کہ بزرگو آپ کوئی نئے لگتے ہو شہر میں, آپ چاہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلے, میں آپ کا میزبان بنتا ہوں. ان کو اور کیا چاہیے تھا, ان کے ساتھ چلے گئے. خیر انہوں نے جا کر ان کا بستر وغیرہ لگایا اور ان کو کہا کہ بس ایک چھوٹی سی تکلیف ہوگی آپ کو میرے ساتھ آج رات میں, کہ میں نان بائی ہوں, بیکری ہے کہہ لیجیے, تندور ہے, تو میں صبح میں روٹیاں بناتا ہوں تو رات کو بیٹھ کر میں اس کی تیاری کروں گا, تو آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں میں ڈسٹرب نہیں ہوتا, جو بھی کرتے ہو کرتے رہو, میں دیکھ لوں گا. اب امام احمد دیکھ رہے ہیں اور وہ شخص کیا کرتا ہے, استغفر اللہ تو آٹا نکالتا ہے, استغفر اللہ پانی نکالتا ہے, آٹا گوند رہا ہے تو استغفر اللہ, پیڑے بنا رہا ہے استغفر اللہ, رہ ہی نہ سکے. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو. کہنے لگا کہ میں ایک بڑا غریب شخص تھا, کسی تنور پہ کام کرتا تھا, پھر مجھے کوئی اللہ والا ملا تو اس نے مجھے یہ نسخہ دیا جو آج آپ کو بھی مل رہا ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں ہر غم سے بیماری تکلیف سے نکال دے گا. میں نے استغفار کرنی شروع کر دی, دیکھی اللہ نے مجھے اتنی برکت دی, وہاں سے رزق دیا جہاں سے میں سوچتا بھی نہیں تھا, کہ آج یہ پورا میرا اپنا بن گیا کاروبار. کہا اچھا تو بتا کہ تجھے اور بھی کبھی اس سے کچھ فائدہ ہوا. کہتے دیکھ لے ماشاء اللہ میرے کاروبار میں بڑی برکت ہے, ہاں بس اب ایک خواہش رہ گئی ہے, باقی تو میری اللہ نے استغفار کی وجہ سے پوری کر دی. کہنے لگے تیری وہ کیا خواہش ہے. کہنے لگا وہ شخص, میں نے سنا ہے ایک دوسرے شہر میں ایک بہت نیک شخص رہتا ہے, بڑا امام ہے اپنے دور کا, اور اس کا نام احمد ہے, احمد بن حنبل. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس کو کبھی ملوں. اب جو میں آج استغفار کر رہا ہوں یا اس وقت کرتا ہوں تو دل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ مجھے ان سے ملا دے. تو امام احمد بن حنبل نے مسکرا کے کہا پھر آج تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی, میں ہی وہ شخص ہوں جس کو لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. یہ صحیح واقعہ تاریخ کا. اب دل میں خواہش رکھیں اور استغفار پڑھیں, لیکن استغفار وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں, مثلاً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا سامنے ٹی وی دیکھ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ, اور غیبتیں, بعض لوگ غیبتیں کر رہے اور دانے پہ دانا پھینکتی ہے, تو میں سوچ پوچھتی ہوں یہ غیبتیں گن رہی ہیں اپنی. کچھ ساسیں اندر چوک میں بیٹھی ہوتی ہیں جیسے ساری بہوؤں پہ نظر پڑے اور ان کو ٹوکتی تانے دیتی اور ساتھ تسبیح پہ تسبیح دان استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں, ایک دفعہ اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ شعور سے استغفار پڑھیں, پسینہ آ جائے گا کہ اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں, آج تک جو تو نے میری تھوڑی بہت عزت بنائی ہے نا یہ اس لیے بنائی ہے کہ مجھے لوگوں کو میری اصل نہیں پتا. تو اس شعور سے مانگیے, آج ازما کے دیکھیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے گا. پھر اور کیا سیکھا, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. مخلص دیندار لوگ کبھی اپنے کام کی اجرت نہیں مانگتے. کوئی دے سکتا ہے اس کام کی اجرت, ہے کسی کے پاس اتنا کہ آپ کو اس کام کا کچھ پیسہ دے دے؟ نہیں دے سکتا, تو کیوں لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں. پھر اپنے رب سے معافیاں مانگنی ہے، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اور دین کی دعوت دیتے ہی دیتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور آپ ذرا سا آج اس جملے اس پارے کو پڑھتے ہوئے دیکھیے گا، پورے پارے میں کس سے کہانی ہے۔ ابھی تو ایک ایک نبی کی نوح کی پڑھ لی، قوم ہود کی پڑھ لی، اب سمود ہے، پھر آگے قوم دوسری قوموں کے بعد آخر میں حضرت یوسف کی کہانی ہے۔ تو آج اصل میں آپ سٹوریز پڑھ رہے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اب وہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب آپ کو سچی کہانیاں ملنی شروع ہو گئیں۔ تو اگلی کہانی ہے حضرت قوم سمود کی، حضرت صالح ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ رکوع نمبر 6 ہے، 61 سے 68۔ ٹاپک لکھے گا، قوم سمود ایسے مٹے کہ گویا بستے ہی نہ تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نا، تو اللہ ان کو بالکل مسل کے رکھ دیتا ہے۔ وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے اسی زمین میں تمہیں بسایا، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن حد تک شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی بھی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچانا، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی جھنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد بھی نہ تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو کن سمودیوں پر پھٹکار پڑے۔ قوم سمود کون تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی ان کی طرف بھیجے قوم عاد کے بچے کھچے لوگ تھے، لیکن یاد رکھیے وہ لوگ جو ایک نبی کے قوم پہ جو عذاب آیا اس سے بچے، لیکن وقت کے ساتھ وہ خوش فہمیوں کا جب شکار ہوئے تو ان میں بھی بگاڑ آ گیا۔ اللہ نے صالح کو بھیجا، انہوں نے ایک عجیب سا مطالبہ کر لیا قوم سے، کہنے لگے ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ایک شرط ہے پوری کر دو تو مان جائیں گے۔ اچھا بھی بتاؤ، سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، کاتبہ اس کا نام تھا، کہتے تھے یہ پہاڑی پھٹے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، پھر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ پیدا کرے، اور وہ بچہ پھر بڑا ہو جائے تو ہم تجھے مان لیں گے۔ کیوں بھائی، یہ کوئی جادوگر ہے؟ یہ کوئی معجزوں والی باتیں ہیں؟ یعنی بے تکی بات کی، جس کا کبھی دعویٰ بھی نہیں تھا کیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ لیکن نبیوں کے دل میں، اور آج اللہ کرے کہ اللہ والوں کے دل میں، دوسروں کی ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے۔ حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج میری آپ کی زبان میں کہیں گے کہ جو رب ماں کے پیٹ میں سے بچے کو نکال سکتا ہے، اس کے لیے پتھر یا پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالنا کیا مشکل ہے؟ اور یہ یقین انبیاء کرام کو ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے فرنس ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی بہت گہرائی ہوتی ہے۔ نبی نے مانگا، اللہ نے سن لیا، اس قوم کی آنکھوں کے سامنے وہ پہاڑ کھلا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اپنے بوجھ سے کانپ رہی تھی، اس نے بچہ پیدا کیا، بچہ بھی بڑا ہوا، اب مان گئے، تھوڑی دیر تو ڈر گئے، واہ واہ واقعی ٹھیک ہے، آپ کا اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ وہ اونٹنی زندہ تھی، کھاتی پیتی تھی، اس کو کھانا پانی چاہیے تھا۔ اب وہ اونٹنی جب کھیتوں میں جاتی، ساری کھیتی چر جاتی، پینے جاتی تو پورے کنویں کا پانی پیتی، 2-4 دن تو کرٹسی میں بیٹھے رہے، اب پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا؟ نہیں نہیں جی، ہم سے اس کے تقاضے نہیں پورے ہوتے۔ یہاں ایک جملہ لکھیے گا آپ کے میرے لیے، کبھی کبھی ہم اللہ کے نام پر بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، وقت آئے ہم کر کے دکھائیں گے، اللہ موقع دے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جب وہ وقت آ پڑتا ہے، جب وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، مطالبے پورے نہیں ہوتے پھر ہم سے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو اور کھائے نہ پیئے نہ، بچہ پیٹ میں آئے اور ماں بوجھل نہ ہو؟ تو یاد رکھیے، اگر اچھے کاموں کی، نیکیوں کی نیت اور ارادے اور دعائیں مانگیں تو پھر کمر بھی کس لیں، کیونکہ جب وہ وقت پھر آتا ہے تو انسان اپنی اصل پہ آ جاتا ہے۔ اسی میں سے ہم نے پھر یہ باتیں سیکھی۔ پہلی بات دیکھیے، ہر نبی صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہے، ہم نے کس کی بندگی کرنی ہے؟ اس کو صرف فاتحہ میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سب نہیں پڑھتے، مانگیے ذرا، تو کیا سیکھا؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، بہت سارے شرک جو پھیلے دنیا میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سورہ قاف میں آپ بعد میں جا کے پڑھیں گے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ شارق، تو اللہ قریب ہے، ہمیں نہیں کسی کے سہارے کی ضرورت، ہمارا رب دور رہ کر بھی سن لیتا ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اپنی قوم کو مؤثر دلائل کے ساتھ دین حق کی دعوت دینی ہے، نقصان دینے والے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ اب ہر نبی کی دعوت سن رہے ہیں، تو کیا آج ہم آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو دعوت نہ دیں؟ تو عمل کے لیے لکھے کہ کسی نہ کسی کو ضرور دین کی دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے نبی کی کہانی 69 سے 83، قوم لوط فطرت سے اعلان جنگ۔ آئیے دیکھتی ہے اس قوم کا کیا جرم تھا۔ فرمائے، وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آ پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب دیا اور سلام کہا۔ کیا پتہ چلا کہ فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، ہائے بائے نہیں کرتے۔ اور بغیر کسی تاخیر کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے، اچھے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم۔ اچھی مہمان نوازی کا حق کیا ہے؟ مہمان کو یہ نہیں کہنا کیا کھائیں گے، کھانے کا تو وقت نہیں ہے، پیاس تو آپ کو بھی لگی نہیں، گرمی اتنی ہے چائے تو آپ پیئیں گے نہیں، ایسے تو نہیں کرتے آپ۔ اچھا کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، مسئلہ سنیے، ایک سسٹر تھی میرے سامنے، اپنے ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی چائے تو نہیں نہ پیئیں گے، تو میں نے کہا اب اس اللہ کے بندے کی کیا ضرورت کہ وہ آپ کو کہہ دے بیگم بنا دو۔ ایک تھی وہ اپنے کسی کو کہہ رہی تھی، چائے بنی ہوئی تھی، تو کوئی آ گیا گھر میں تو کہنے کی اے چاہ پئی یہ روڑ نہیں ہے پی لے، پنجابی والوں کو سمجھ آ گئی ہے، اب چائے بنی ہوئی ہے پھینکنی ہوئی ہے، اس سے بہتر ہے تم پی لو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ مومن بہت ہاسپیٹیبل ہوتا ہے، پوچھنا نہیں چاہیے، رکھ دینا چاہیے، دل چاہے گا تو لے لیں گے، نہیں دل چاہے گا تو چھوڑ دیں جائیں گے، لیکن پنجابی لوگوں کی طرح پیچھے بھی نہیں پڑ جانا چاہیے کہ وہ آپ کے منہ میں ڈنڈیل ڈنڈیل کے رکھے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ قرآن کتنے پیارے طریقے سے ہمیں گھرداری بھی سکھاتا ہے۔ دل تنگ ہونا بہت بری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک مہمان کا حق ہے کہ اس کی خوب خاطر کی جائے، 3rd دن کے بعد گھر کے کھانے میں ملا لیں اور وہ صدقہ ہوگا، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس جا کر نہ رہے تاکہ اس کو تنگ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اپنے میزبان کو شرمندہ نہ کر دو، تو یہ ایک پورا ایٹیکیٹ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور دن بدن آپ کو پتا ہے کہ اتنے تکلفات اور مروتیں ہوگی کہ مہمانوں کا آنا بوجھ لگنے لگا۔ آپ لوگ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی بڑا خوش ہوتے ہیں مہمانوں کو دیکھ کر، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اگر آپ رہتے نا کسی بڑے شہر میں اور آپ کو مہمانوں کو 2-2 گھنٹے دور سے لانا چھوڑنا پڑتا تو ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان ہو جاتے۔ سادے رہیے، پرتکلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6-6 کھانے کھلائیں، صاف ستھرا اسمائل کے ساتھ اچھے طریقے سے سلیقے سے رکھا ہوا ایک کھانا مہمان کو زیادہ خوش کرتا ہے اس بڑے کھانے سے جس کو کھلانے کے دوران بیگم کے ہائے تھک گئی ہوں، صبح سے بیٹھی نہیں ہوں۔ اچھا کچھ سسٹرز ہیں وہ دعوت پکا تو لیتی ہیں اور یہاں سے لے کے اتنا لمبا ٹیبل بھی لگائیں گی، کیونکہ بتانا جو ہے اتنا کچھ پکانا آتا ہے، اور پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، کسی کو بڑے تکلف سے کھانا کھلایا تو ان کو کھانے پر بٹھایا، کہتی یہ میں نے سب خود بنایا، میں 3 دن سے بنا رہی ہوں کھانے۔ تو وہ جو مہمان تھی نا وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی میں تو باسی کھانا نہیں کھاتی، تو ایسا بھی نہ کیجئے، بس جو ہے رکھ دیجئے پیار سے، محبت سے، سادگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سنت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کھانا کھلانا بھی آپ کے حق میں صدقہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر پوچھے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. اب کیا ہوا، اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف پہنچ ہی نہیں رہے، یعنی میزبان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے اگر مہمان نہ کھائے. تو یہاں تو چونکہ فرشتے تھے، انہوں نے کھانا نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، تم پر گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا کا سزاوار یعنی لائق اور بڑی شان والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں پوچھنے لگے. یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اور ان کی قوم دوڑتی بھی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور نہ تو اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا، یعنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے ان کو. اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ سکیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے یعنی عذاب جو ان سب کو پہنچے گا. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا، ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. کیا پتہ چلا، اس حصے میں بہت اہم ایشو آج کے دور میں ڈھکا چھپا تو ادھر بھی ہے اور کھلم کھلا ویسٹ میں یہ ایشو آج کے دور کا سب سے بڑا طاغوت بن کے ذہنوں پہ سوار ہے، اور وہ ہے ہوموسیکشلٹی. عورت کے دل میں دوسری عورت کے لیے جنسی جذبات کا پیش ہونا، اور وہ خواہش جو شادی کے بعد مرد سے پوری کی جا سکتی ہے، وہ ایک لڑکی کا اپنی ہی ہم عمر اپنے ساتھ رہنے والی لڑکی کے ساتھ وہ فیل کر لینا، اس کو لیزبینزم کہتے ہیں. میں کبھی نہ مانتی، میں ڈرانے نہیں والی آپ کو، لیکن سچی بات بتاؤں گی. باہر یہ فتنہ اب منہ کھول چکا ہے، اتنا بڑا منہ ہے اس فتنے کا. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لڑکی کی لڑکی سے شادی لیگل ہو گئی ہے، جیسے کچھ سال پہلے لڑکے کی لڑکے سے شادی یعنی مرد کی مرد سے شادی لیگل ہو گئی تھی، اور چند سال پہلے کی کہانی ہے بڑی طاقتوں کے نام لیے بغیر، کہ جہاں اس دور کے پریسٹس نے بھی شادیاں کی آپس میں مردوں مردوں میں، اور حکمران جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں ان کو، سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، سیاستدانوں نے یہ شادیاں کی. بہت شور اٹھا لیکن پھر دب گیا، 5-10 سال ہو گئے اس بات کو. بہت تہلکہ مچا تھا ویسٹ میں جب ایک پریسٹ نے یہ فتویٰ دے دیا تھا. یہ تحریف تو ہم نے خود بائبل کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، آج سے 10-15 سال بلکہ 20 سال پیچھے، جہاں میں اپنے آپ کو لوں کہ میں امریکہ گئی، اس چیز کا تصور تک نہیں تھا، ناممکن. لڑکی لڑکے کی دوستی عام تھی، لیونگ ٹوگیدر، 10 سال کی 12 سال کی لڑکی ہو جائے اور لڑکا دوست نہ بنے تو ماں کو بھی فکر لگ جاتا تھا کہ میری بیٹی میں کشش نہیں ہے جو اس کو کوئی لڑکا نہیں بلاتا. یہ تھا، آج یہ بھی ختم ہو گیا، اولڈ ڈیٹڈ. اب لڑکیاں لڑکوں سے نہیں، لڑکے لڑکیوں سے نہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، لیکن جو چیز آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہو سکتی ہے، پہلے تو میں ان بچیوں کو یہ بات کہوں گی کہ جو اس وقت جوان ہیں، ہاسٹلس میں رہتی ہیں یا گھروں میں اکیلی ہیں، جو بھی ہے اپنے اپنے اون پہ ہیں، مجھے کسی نے ایک ہاسٹل کی کچھ باتیں بھیجی تھی، آج ہمارے ہاسٹلس بھی محفوظ نہیں رہے، بچیاں بچیوں کے ساتھ اور لڑکوں کی تو بات ہی نہیں چھیڑ رہے، اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کا خوف۔ اپنے بچوں کو، اگر باپ ہونے کے ناطے آپ سن رہے ہیں تو باپ کا فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھے، راتوں کو اٹھ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ اور میں اس منظر کو نہیں بھول سکتی کہ ایک بچی جو کسی ایسی جگہ پہ تھی جہاں وہ دین سیکھنے آئی، اور رات کو جا کر اچانک کمرے میں دیکھا تو اپنے بلینکٹ کے اندر اپنا ٹیب لے کر جو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی۔ یاد رکھیے، آپ کے میرے بچے صرف دنیا کی تعلیم سے، شیطان کے شر سے نہیں بچیں گے، جیسے کہ آپ نے آدم اور ابلیس کے قصے میں سیکھ لیا۔ علم الوحی کی ضرورت ہے، اور یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بچیاں، میں ان بچیوں کو جانتی ہوں بیچاری جو قرآن پڑھتی ہیں پھر روتی ہیں پھر گلٹ کرتی ہیں، جو ایک آدھ ایسا برا صدمہ سہ چکی ہوتی ہیں نا، پھر قرآن پہ آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ برائی کی خو ختم نہ کریں تو بری چیز بری لگتی ہے، پھر وہ روتی ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ جذبے ختم ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، بہت تیزی سے ہم لوگ اس چیزوں کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ آج اب یہ بھی کوئی محفوظ بات نہیں رہے گی کہ گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، پہلے کہتے تھے بیٹے ہیں بیٹیاں، لڑکے لڑکیاں ہیں، کزنز ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی خاندان کے چار چھ بھائی اکٹھے رہتے تھے، کزن کزن، سب کہتے تھے یہ بھائی ہیں یہ بہنیں ہیں، سب ڈانٹتے تھے بہنوں کو، چاہے وہ چچا کی بیٹیاں تھیں، پھپھو کی تھی، ماموں کی تھی۔ اب کہانیاں بدل گئیں، سگے بھائیوں سے بھی بہنوں کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، باپوں کی نظروں کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ نہ لکھا ہوتا، کتنا خیر فطری فعل، مرد کا مرد سے تعلق عقل میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، کہتے اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا تو مانتے بھی نہ کہ یہ ہو سکتا، لیکن شیطان کے وعدے۔ فلا یغیرن کے لفظ میں اس نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ میں خلق اللہ کو تبدیل کروں گا۔ آج وہ بچہ جو 25 سال کا ہو جائے اور ماں سے کہے ابھی میری شادی کا موڈ نہیں ہے، یہ ویسٹ میں عام بات ہے، کھل کے کرتی ہوں میں وہاں یہ بات، کہ اگر آپ کا بیٹا 25 سے اوپر ہو گیا اور آپ کہتی ہیں بیٹا لڑکی ڈھونڈی، وہ کہتے نہیں موم آئی ایم ناٹ ریڈی ایٹ، تو گڑبڑا جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، دو میں ایک ضرور بات ہوگی، یا وہ مرد ہی نہیں تو یا پھر کسی غلط چیز میں گیا۔ کیونکہ اس چیز کا ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر جن سے مخالف میں کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے کپل نارمل حالات میں شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد عجیب چیزیں وہ آبزرو کرتی ہے اپنے شوہر میں، اور ایک دن پھر مردہ کھل پھٹتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے کہ وہ تو گے بن چکا ہے۔ اس کو گے کہتے ہیں، اور گے کا مطلب کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہیپی گے، آئی ایم گے، ایسے بولتے ہیں لوگ، آئی ایم گے، آئی ایم لیسبین، یعنی جیسے اٹس اوکے، نو پرابلم، آئی ایم فائن، آئی ایم کول، اٹس کول۔ یہ ٹون جو ہے نا، یہ لوگوں کو پھر دکھاتی ہے، اور ابھی اس سے بہت کچھ اس میں ہے۔ اس پارے کے ساتھ ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان چیزوں کے پروز اینڈ کون بتائیے۔ اور اس پہ تو میں نے اب سوچا ہے کہ اللہ ذرا سی فرصت دے، ایک پورا کورس رکھنا ہے کسی وقت یوتھ کے ساتھ، یہ سارے جنسی معاملات اور اس کی افراط اور تفریط، اس کی وجوہات کیا، یہ بھی تو دیکھیے۔ جب گھروں میں ڈرامے اور فلمیں چلیں گی اور اداکاراؤں کی طرح بیٹیوں کو پہنا اڑا کر ہم دنیا میں پیش کریں گے تو پھر خرابیاں تو آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
آپ دیکھیں کہ نعتوں پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں اس تکلیف کو محسوس کرنا آسان ہوگا کہ جب ماں باپ خود پوری کوشش کر لیں اور اس کے باوجود نسلیں بھی دوبارہ اسی چیز میں جانے لگیں جس میں معاشرہ جا رہا ہے تو ہمیں ضرور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہیں رزق حلال میں کمی تو نہیں اور کہیں اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ بگڑا ہوا تو نہیں ہے. پھر اسی طرح آیت 69 میں اس حصے میں ہم نے مہمان نوازی کے جو آداب سیکھے تو اس میں سے چند آداب آپ کے سامنے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے, خوش دلی سے اس کا استقبال کیجیے, اس کے لیے دل تنگ نہ کریں نہ اس کے آنے سے پریشان ہوں, اور یاد رکھیے کہ مہمان اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے بلکہ آپ کو بھی ساتھ کھلاتا ہے. جو کچھ مہمان کے آنے پہ پکتا ہے آپ کو پکاتے ہیں, تو تھوڑا سا تو وہ کھاتا ہے تو باقی کون کھاتا ہے؟ کئی بچے اور شوہر اسی لیے خوش ہوتے ہیں کہ چلے آج مہمان آ رہے ہیں تو زیادہ اچھا پکے گا. تو مہمانوں کو آپ نہیں کھلاتے, مہمان آپ کو کھلاتا ہے دیکھا جائے تو. پھر کبھی بھی مہمان کے آنے پر دل تنگ نہ ہو اور مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, جو موجود ہو حاضر خدمت کر دیجئے. اوور آل کیا سیکھا اس رکوع میں سے؟ ملتے وقت اچھی طرح سے سلام کرنا ہے. کریں ذرا ایک دوسرے کو سلام, اسمائل کے ساتھ جواب بھی دیں. الحمدللہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ سلام کا جواب اچھا نہیں دیتے, کبھی سر ہلا دیں گے, کوئی ہاتھ سے, تکبر ہے. پوری خوش دلی سے جواب دینا چاہیے. پھر دوسری بات, فرشتے نیک لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. اپنا جائزہ لیجئے, کیا میں حلیم اور نرم دل ہوں؟ مہمان کی اچھی طرح سے خدمت کرنی ہے, اللہ سے رجوع کرنے والی بننا ہے, اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے, اور مشکل حالات کے باوجود لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. آگے ہے آیت 84 سے 95, قوم شعیب مالی خیانتوں کی مرتکب. پیچھے بھی ہم نے سورت الاعراف میں دیکھا تھا, یہاں دیکھیں گے کہ اس قوم کا مسئلہ مالی ہیرا پھیری تھی. بزنس مائنڈ لوگ تھے لیکن چھوٹے چھوٹے پیسے بچانے کی خاطر اللہ کے معاملے میں غلط کام کرتے تھے. کیسے؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو, میں تو تمہیں اسودہ حال دیکھ رہا ہوں. یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہیں اس ہیرا پھیری کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی اللہ تمہیں بہت دے رہا ہے, اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے. اے میری قوم, ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کر کے لوگوں کو انصاف کے ساتھ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ پھیلاؤ. اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ نوٹ کریے گا، کسی کو بھی کسی بات میں ٹوکیں گے نا، سب سے پہلے آپ کو نماز کا طعنہ ملے گا. اور لوگوں کو نمازیں پڑھنے والے اس لیے بھی اچھے نہیں لگتے کہ پھر اگر انہوں نے کوئی بات ہمیں کہہ دی تو ہمیں سننی پڑے گی. کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. انہوں نے کہا، ہے میری قوم، دیکھیے نبیوں کا صبر تحمل، قوم تاندوں میں بھگو بھگو کے تیر دے رہی ہے اور نبی بار بار یا قوم یا قوم، اس لیے کہ دین کا کام اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے. دیکھیے درد مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے یہ خبریں دے دیتے ہیں. کیا ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم اب تم کو سنسار کر دیتے. یہاں نوٹ کیجئے، قبیلے کا زیادہ ڈر ہے اللہ کے ڈر سے. اور ہم تجھے اپنی کوئی ہستی اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی بھی نہیں جانتے. انہوں نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک تمہارے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے تو پسے پش ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے. دیکھیے ذات برادریوں کے نام پر اللہ کے حکموں کو پیچھے کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست آیت ہے یہ. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جس کو رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ ان گھروں میں کبھی وہ بستے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو پڑی. ابھی تو ہم کہانیوں کی طرح پڑھ رہے ہیں نا، کبھی آپ اس کو ریئلٹی میں دیکھیں، کیا اس وقت شور مچا ہوگا جب پوری کی پوری قومیں تباہ ہوئی ہوں گی. کبھی کوئی زلزلہ، طوفان، سونامی آئے تو پوری دنیا کی بریکنگ نیوز چل پڑتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو صرف ایک جرم پہ پکڑ لے. یہ تو اللہ نے آج آپ کو مجھے بچا رکھا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بچائے ہی رکھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائیں. کیا سیکھا؟ انبیاء کرام کی دعوت دو نقاط پر مبنی ہوتی ہے، یعنی دو بنیادی چیزیں. نمبر ایک، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی. اللہ کی نافرمانی سے، خاص طور پر جس کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول میں کمی تھی اس قوم کا جرم، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس سے رکنا ہے. اور یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کی حق تلفی بھی نہیں کرواتا کسی سے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سب کام انصاف سے کرنے ہیں، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، غلط اور گمراہی والے کاموں میں ساتھ نہیں دینا، اور اللہ کی عطا کردہ حلال روزی ہی بہتر ہے. خود سے پوچھئے، کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے حق کے معاملے میں قیامت کے دن نہ پکڑے. آگے 96 سے 109 ساری قوموں کے حالات بیان ہونے کے بعد تبصرہ ہے. آخر ہے سورۃ ہود کا، تاریخ دعوت و تکذیب پر تبصرہ، یعنی اس سے کیا سیکھا، اسی کی بات یہاں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ قومیں اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم ہی نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے سامنے ہوگا، یعنی ان کا پیش رو بن کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں۔ ان پر اس دنیا میں بھی لانا چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی تو مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، پس ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تیرا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں۔ مگر جو تیرا رب چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یعنی قیامت کے دن کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں، یہ سارے کا سارا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتریوں کے فیصلے کرے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی ان سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ان آیات میں شعور کو ہلا دیتے ہیں۔ اس میں دو لفظ آئے تھے، قائم، وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حسید، محسود کے معنی میں، وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں، یعنی جن گزشتہ بستیوں کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں کچھ کے آثار آج بھی موجود ہیں اور کچھ کے کھنڈر بن چکے، صفحہ ہستی سے ہٹ گئے، آج تاریخ کے صفوں پہ بھی کچھ کا نام نہیں رہا۔ کیا پتہ چلا؟ آیت 105 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوم جاتی، وہ دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کے دن کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ قیامت کے دن سارے مصنوعی فرق مٹ جائیں گے، لوگ صرف دو گروہوں میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو سوچئے، ایک سعید اور ایک شقی۔ سعید وہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اور اس کے برعکس بدبخت وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور زندگی ختم ہونے پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، نفس پرستیاں کیں۔ ایسے لوگوں پر ان کی بدقسمتی آئے گی۔ آپ کے میرے لیے اس میں کیا عمل کی بات ہے؟ پہلی بات ہے کہ برائی پر آگے چلنے والا قیامت کے دن اپنے گروہ کو جہنم میں لے جائے گا۔ سمجھ لیجئے اس کو، ڈونٹ بی اے لیڈر آف بیڈ تھنگ، پائنیئر مت بنے، برے فیشن مت نکالیے، برے رجحان مت نکالیے، کیونکہ جو لیڈرز ہوں گے جیسے دنیا میں آگے تھے، آخرت میں بھی ان کو آگے آگے جانا پڑے گا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ جھوٹے اور نقلی معبود کام نہیں آئیں گے، جنتی اور جہنمی اپنی اپنی جگہوں پر ہمیشہ رہیں گے۔ سوچیے، اللہ کرے کہ جنت میں چلے جائیں پھر تو مزہ، اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی گرمی نہیں ہم سے برداشت ہوتی، تھوڑی سی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی گرمی اور بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ پھر انفرادی اور اجتماعی غلطیوں پر توبہ کرنی ہے. انعام شدہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے دین کی دعوت کا حصہ بننا ہے. بولیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرما دے. اس کے بعد 110 سے 123 سورت کا آخری رکوع, اس کا ٹاپک لکھیے فاستقم کما امرتا. محدثین اور مفسرین کے نزدیک یہ تھا وہ حکم جس پہ عمل نے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا. پیغام پہنچانا ہے استقامت کے ساتھ, چھٹیاں کیے بغیر, بیچ میں سے کچھ مس کیے بغیر, یعنی نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ نے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. آئیے پڑھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم بھی اس کام کی شدت کو محسوس کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا, اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے, یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو وہ کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے. پس آپ جمے رہیے, آپ کے اور میرے لیے بھی یہی حکم ہے, پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا, اور وہ لوگ جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا, اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی, اور اللہ کے سوا تمہارا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں جب بندے کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی سہارا مدد نہیں دے سکتا. دن کے دونوں سروں پر نماز پڑھا کیجئے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی, یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے, آپ صبر کرتے رہیے, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بس کیوں نہ آپ سے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جن میں ان کو آسودگی دی گئی اور وہ گناہگار تھے, یعنی دولت کے نشے میں چور ہو کر زندگی کو عیش میں گزارنا عام لوگوں کی عادت بن جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دے دیتا ہے. آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر چلا دیتا اور ایک ہی گروہ بنا دیتا, وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے. انہیں تو اس لیے پیدا کیا اور آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. رسولوں کے یہ سب حال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واضح ہے مومنوں کے لیے. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ, ہم بھی عمل میں مشغول ہیں, اور تم بھی انتظار کرو, ہم بھی منتظر ہیں. زمین و آسمان کا علم غیب تو اللہ کو ہے, تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے. بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. کتنی زبردست آیت پہ سورت پوری ہوتی ہے. کیا سیکھا؟ آیت 112 میں ہم نے دیکھا استقامت. دیکھیں سب سے مشکل یہی کام ہے. کام شروع کرتے وقت بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن کام کے اینڈ پہ بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں. آپ مسجدوں کی حالت دیکھیے گا, پہلی تراویح میں جو رش تھا نا, دوسری میں بھی تھا, تیسری میں کم ہونا شروع ہوتا ہے, اور آج کل آپ دیکھیں گے بالکل برابر پہ مار لا گیا. پھر بعد میں دوبارہ کب رش ہوتا ہے؟ تکمیل کے قریب. یہ درست طریقہ نہیں ہے. ہم نے کیا سیکھا کہ افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے عقائد اعمال اور اخلاق میں اسلام کے احکامات پر پابندی سے چلنا, اور اسی کو استقامت کہتے ہیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنا، اور لومڑی کی طرح یعنی جسٹ لائک فاکس ادھر ادھر ہیر پھیر نہ کرتا رہے۔ واقعی استقامت کا مقام بڑا کٹھن ہے۔ بعض کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، یعنی استقامت کا درجہ کرامت پر سے بھی بھاری ہے۔ اور جیسے کہ ایک جملہ کل بولا تھا، آج پھر بول دیتی ہوں کہ 5 وقت مسجد میں جا کر استقامت سے نماز ادا کرنا آج یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ ہمیں ہر نیکی جو ہم آج کر رہے ہیں اس کو جم کے کرنے اور زندگی کے آخری دن تک کرنے والا بنا دے۔ پھر اسی طرح سے 114 آیت ہی کی روشنی میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم کیں اخلاق بھی تقسیم کیے، یعنی کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے نا تو کسی کو با اخلاق بھی زیادہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کو بھی جس سے غضب ناک ہو، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو۔ بس جسے دین مل جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمسایوں کو ہم کیا تکلیف دیتے ہیں، فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ سنو، جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے، اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لیے آگ یعنی دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو، برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے مٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے۔ پھر اسی طرح صبر اور نماز کی بات ہوئی، اللہ کی مدد لینی ہے تو وسطین بصبری وصلاح، یہاں بھی آپ دیکھیے دن کے شروع میں اور رات کے اندر نمازوں کا حکم ہے، تو کامیابی کا نسخہ نماز۔ کیا سیکھا؟ راہ راست پر ثابت قدم رہنا ہے، بولیے۔ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، اس لیے ہر برائی کے پیچھے نیکی لگانی ہے۔ صبر کرنا ہے، اللہ کی بندگی میں رہنا ہے، نماز قائم رکھنی ہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ تو یہ تھی سورت ہود، آگے سورت یوسف ہے، بہت پیاری سورت ہے۔ انبیاء کرام کے نام سے پہلے سورت یونس آئی، پھر سورت ہود آئی، اب سورت یوسف ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ان کے ناموں پر یہ سورتیں، 111 آیتیں اس سورت میں بھی۔ اور اس سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ رشتے داریوں کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یوسف اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں، باپ کی محبت سے نکل کر عزیز مصر کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پھر محبت کا شکار ہوتے ہیں۔ چند آیتوں کی تلاوت کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
چلیے سورۃ یوسف، اس کو بھی ہم چونکہ یہ ایک پوری سٹوری ہے اور اس کا شروع آج ہے اور آخر اگلے پارے میں، تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کو ہم آج دیکھیں گے، باقی چیزیں کل پارے کے خلاصے میں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1-6. ٹاپک لکھیے گا یوسف کا خواب. آج تعبیر 40 سال بعد، یعنی انبیاء کرام کے خوابوں کو بھی بعض دفعہ پورا ہونے میں اتنا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کرتے جائیں گے، اگلی صورتیں ابراہیم اور اگلی صورتیں، اس میں قرآن پاک کی روشن آیتوں کا بہت ذکر آئے گا. یعنی گویا کہ یہ قرآن آپ کو مجھے روشن خیال بناتا ہے. عام خیال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے لئے بیکورڈ ہوتے ہیں، نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے. جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا یعنی چن لے گا، اور تجھے معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی رحمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. کیا پتہ چلا اس حصے میں کہ اولاد کے ساتھ والدین کا تعلق بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اولاد کو چاہیے کہ اپنی باتیں ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے. عموماً اس عمر کے بچے ماں باپ سے اپنی باتیں چھپاتے ہیں اور دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. دوسری بات، اب دیکھیے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام ایک باپ کے روپ میں بہت دن سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ آیتیں آئیں، اور آپ کے ساتھ سورۃ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں پڑھا ہوا وہ حصہ شیئر کروں کہ یعقوب علیہ السلام کیسے ایک آئیڈیل باپ تھے. اللہ کے نبی تھے، چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو 11 بیٹے دیے، اور ہر بیٹے کو انہوں نے اللہ کی نعمت سمجھ کے پالا. ساری زندگی اپنے بیٹوں کو اچھی بری بات کا فرق بتاتے رہے، اور بستر مرگ پہ بھی کہنے لگے کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو باپوں کا رشتہ بیٹوں سے بستر مرگ پہ بھی جاری رہتا ہے. دوسری بات، یہاں دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل ارلی ٹین ایجر لڑکے ہیں. اس عمر پہ بچوں میں بڑے خواب ہوتے ہیں. یہ تو چلیے ایک رات کا خواب ہے نا. اچھے باپ وہ ہوتے ہیں جن کے بچے اپنے باپوں کے ساتھ اپنے دن کے خواب بھی شیئر کر سکیں، ڈریمز، پیشن، کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو باپ بیٹے کی بے تکلفی اس پارے کے بعد ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا بچہ کہاں سے اٹھایا. بیوی ایک خاص حد تک بات کرے گی، آپ کو کرنی پڑے گی. اپنے بچوں سے دوستی بھی رکھیے، اور عقل مند باپ کے ایک آنکھ سے گھورتے ہیں اور ایک سے پیار کرتے ہیں. پہلے ڈانٹ لیا پھر پیار کیا، ہمارا معاملہ دوسری طرف ہے. ایک طرف تو ہم توجہ نہیں دے پاتے اپنی زندگی ہیں، اور پھر جب کبھی کہتے ہیں تو پتھر پہ ہاتھ مارنے والی بات ہے. دیکھیے اپنا وقت یاد کیجیے. ہر باپ اپنا وہ وقت یاد کرے جب وہ خود بیٹا تھا اور اس کا اپنے باپ سے بہت گلا تھا. پھر ایک اور خرابی ہوتی ہے باپوں میں کہ دل کا راز نہیں دیتے، اپنے خواب نہیں بچوں سے شیئر کرتے. کس کو لینا کس کو دینا نہیں پتا. چابیاں کدھر، کاروبار کرتے ہیں، کچھ حساب نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایک دم باپ کو دنیا سے جانا پڑے، بیٹے کہاں سے ڈھونڈیں گے لوگوں کو، کس کو دینا کس کو لینا. تو بچوں کے ساتھ دوستی کیجئے. دیکھیں جس طرح ماں کی قیمتی متاع بچہ ہے نا، تو باپ کی بھی قیمتی متاع بچہ. اور اگر بچوں کو باپ توجہ دیں، وقت دیں، اپنے ساتھ بزی رکھیں، 90% بچے غلط دوستیوں میں نہیں پڑیں گے. آج بہت سارے ماں باپ بچے ماں باپ پریشان ہیں، خاص طور میں ویسٹ میں. کہتے ہیں بچے گھر میں نہیں رہتے، ٹکتے نہیں، غلط دوستیاں ہو گئیں. تو آپ ان کو ٹائم دیجئے. پھر دیکھیں اس آیت پانچ میں حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا تو بدظن نہیں کیا، اصل میں شیطان کے بہکاووں سے ان کو بچایا، کیونکہ کل ذی نعمت مقصود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اتنا پیارا خواب دیکھا یوسف نے تو باپ کو ڈر ہوا کہ کہیں شیطان دونوں اس کے بارے میں بھائیوں کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے. اور بچے کو برا بھلا بتانا، حالات یہ بند کر دیجئے، بچے کو اچھی بری بات کا فرق بتانا یہ بھی ماں باپ کا کام ہے. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا. ایک اور بات پتہ چلی کہ نعمتوں کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، عاجزی میں رہیے، شکر گزار بنیے، نعمتیں اللہ کا کرم ہے، جب تک کوئی کام ہو نہ جائے اس کا اظہار نہ کریں. تو ہم یہ خواب ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن حضرت یعقوب نے اس خوشخبری کو چھپانا چاہا. آج ایکسپوجر بہت ہوتا ہے، فرونٹ کرتے ہیں، چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، نیک لوگوں کو اپنے کام کے لیے اللہ چنتا ہے. بعض اوقات نعمتوں کو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا. شیطان کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے محفوظ رہنے کے لیے اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ فہمی کی دعا بھی کرنی ہے، اور بری نظر اور حسد سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں. آتی ہے کوئی دعا؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو دیکھیں نا تو ماشاء اللہ کہ نظر نہیں لگے گی. اس سے صبح شام کی دعائیں پڑھیں. اور اس پہ ایک پورا بوکلٹ ہم نے ماشاء اللہ آپ کے اسی شہر میں کورس بھی کروایا تھا، نظر کیا تھا اس کا ٹاپک، دم ذریعہ علاج. چھوٹا سا بکلٹ ہے، آڈیوز ہے، آپ کو آج بھیج دیتے ہیں لنک کے ساتھ، جب موقع ملے گا سن لیجئے گا. اگلا رکو دیکھیے گا، آیت نمبر 7 سے 20، ٹاپک ہے برادران یوسف کی مکہ والوں سے مماثلت. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کیوں سنا رہا ہے کہ جو کردار یوسف کے بھائی اس وقت ادا کر رہے تھے، اسی سے ملتی جلتی کیفیت مکہ کے لوگوں کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوششوں میں تھے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہے. دیکھیے بچوں کی ٹون، دیکھیے یہ دوسرے بھائی ہیں، سگے سوتیلے تھے، ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک ہی مرد کی دو عورتوں سے شادی ہو، دونوں اولادوں میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ ماں تربیت کرتی ہے. یوسف کے انداز میں پیار، محبت، لجاجت آپ کو دکھے گی، جبکہ ان بھائیوں میں تھوڑا سا ایک چڑھنے والا انداز ہے. یہی بات ادھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، شک کر رہے ہیں باپ کے اوپر. نتیجہ کیا نکالا؟ یوسف کو مار ہی ڈالو، اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا. ہائی لائٹ کیجیے، باپ کی محبت اس سے دور کر کے بعد میں نیک بننے کے خواب. آج بھی بہت ساری لڑکیاں یہی غلطی کرتی ہیں، سسرال میں جا کر شوہر کو اس کے گھر والوں کے خلاف کر دیں گی، ماں کے خلاف، بہنوں کے خلاف، اور خواہش کہتی یہ میرا بن جائے. آپ کا تو بن گیا، کیا بنانا ہے آپ نے؟ شوہر ہے آپ کا، اب بیٹا بھائی تو نہیں بنائیں گی نا. تو اپنی بیٹیوں کو یہ سبق سکھائیے، سسرال میں جائیں، پیار محبت کا پیغامبر بن کے جائیں. پہلے سے دلوں میں نفرتوں کے بیج لے کر جانے والی بچیوں کے گھر نہیں بستے. عقل مند مائیں بچیوں کو جو نصیحتیں کرتی ہیں، ان ماؤں کو ان نصیحتوں کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات کا اتنا بھتنگڑ بنا رہے ہیں کیسے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کر دو. بہت زیادہ بروں میں کم برا شخص. انہوں نے کہا، ابا آخر اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. پلان کیا بنا بھی قتل کا، اور منہ پہ آ کے کہتے ہیں وی آر یور ویل وشر. آج بھی اکثر رشتہ داریاں اسی اصول پہ چلتی ہیں. ہم رشتہ داروں کی تھوڑی تھوڑی نعمتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اور منہ پہ آتے ہیں تو مبارکیں دیتے ہیں. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہیں۔ نوٹ کیجئے، بھائیوں کو اپنی کثرت پہ بڑا مان ہے، یہ اندر کے تکبر اور کبر کو کھولتا ہے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تم ان کو ان کے اس ماجرے کی خبر اس حال میں دو گے کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ اس وقت تو یہ جملہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن اللہ دکھوں کے وقت میں ایمان والوں کو ایسی ہی خوشخبریاں دیتا، ایمان کو نچوڑنے والی صورت ہے۔ زندگی میں یہ دھوپ چھاؤں نہ آئے تو پتہ کیسے چلے کہ کس کا ایمان کس درجے کا تھا؟ یوسف کو تو کنویں میں بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ دھوپ میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہی باپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات بنا لی، آپ تو ہماری بات نہ مانیں گے۔ دیکھیے بلیمنگ ایٹیچیوڈ، بس بچے ماں باپ کو اس طرح بلیک میل کرتے ہیں، آپ کو تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں، گو ہم بالکل ہی سچے ہوں، کتنے کو سچے ہیں، چلاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہے نہیں ہے۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلودہ کر کے لے آئے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل میں ہی ایک بات بنا لی، پر صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، عقل مند باپ، لکھ لیجئے، باپ کبھی رشتہ نہیں توڑے گا، اولاد بڑے سے بڑا جرم بھی کر کے آ جائے آپ ان سے ان کو آنکھ نہیں کریں گے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ پھر اصلاح کون کرے گا اگر آپ اپنے بچوں کو کاٹ دیں گے؟ ادھر یوسف کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، بشرا حاضہ غلام، یہاں سے ہم پاکستانیوں نے ایک وظیفہ بنا لیا، بہت ساری بیٹیاں ہیں، پھر بیٹی ہو گئی، کیا کرو اس کا نام بشرا رکھ دو تو اگلا بیٹا آئے گا۔ نعوذ باللہ، ہمیں قرآن میں سے بس یہ وظیفے ہی ملے، ایسی باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، یعنی ان کو امید بھی نہیں تھی کہ یوسف کو کیا ملے گا۔ ایک جملہ لکھ لیجئے، درد سے بھرا ہوا، بس بچیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے شادی کے بعد، ماں باپ کی لاڈلیاں، بھائیوں بہنوں کی پیاریاں، کتنے سلیقے جاننے والیاں، کتنی خوبیوں سے متصف، لیکن سسرال میں جا کر وکان فیہ من الزاہدین میں شمار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بچیوں کو سخت سرد کے لیے تیار رکھیے۔ ہتھیلی کا پھاچالہ بنا کر بچیوں کو پالنا اور پھر غیروں کے ہاتھ میں دینا، یہ نہیں کہ کوئی برا ہوتا ہے، تقاضے فرق ہے۔ عقل مند مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بچیوں کو شادی کے بعد کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے سخت جان کرتی ہیں۔ آپ بہت لاڈ دیکھیں اپنی بیٹی کے، لیکن جب وہ بیٹی بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، تو اس کا سخت امتحان ہوگا۔ آج ہمارے کلچر میں تو یہ بات گھر گھر کی ہے، پھر اس میں سے ہم نے جو سیکھا ہے ذرا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی موت کا صدمہ یعقوب علیہ السلام کو اندر سے توڑ تو گیا، لیکن کمزور نہیں پڑے۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، سورت نور میں ہم پڑھیں گے جا کر، تو انہوں نے بھی جواب نہ بن پڑا تو یہی کہا، میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ کو ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل کروں گی۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ لا شکوۃ فیہا، پاس بیٹھے کو نہ پتہ چلے کہ آپ دکھی ہیں، پاس بیٹھے کو نہ پتہ چلے کہ آپ بھوکے ہیں، پاس بیٹھے کو نہ پتہ چلے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے. اس کے لیے اعلیٰ درجے کا صبر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا آتا ہے. پھر کیا سیکھا؟ والدین کا دل نہیں دکھانا. چلیے یہاں بیٹھ کر چند سیکنڈ میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ، اگر ہم نے بچپن سے آج تک جانتے اور انجانے میں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ہمیں معاف کر دے. ہمیں اس دل دکھانے پہ کسی صدمے اور چوٹ کا شکار نہ کر دینا. اور یہ بھی کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے بھی دل میں ڈال دے اگر وہ زندہ ہے، کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں ان کی بخشش کی کثرت سے دعا کرنے والا بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر ہم نے کیا سیکھا؟ کہ بھائی بہنوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے قابیل قابیل کا قصہ پیچھے پڑھ کے آئے چھٹے پارے میں، وہاں بھی حسد تھا، ادھر بھی حسد ہے. ابلیس اور آدم کے قصے میں کیا تھا؟ حسد تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. پھر نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں جانا. ہر مصیبت میں اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. اپنے نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ لینی ہے. آگے آیت 21 سے 29 ٹاپک لکھیے، یوسف علیہ السلام خواہش کا شکار بنے. پیچھے باپ کی محبت سے جدا کر دیے گئے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے. یہاں سمجھ لیجئے کہ یوسف خوبصورت بہت تھے. بعض کہتے ہیں آدھی دنیا کا حسن ان کو دیا گیا، یہ حسن ان کی آزمائش بن گیا. اور عزیز مصر کے گھر میں گئے اور اس عورت کی نفسانی خواہش کا شکار بن گئے. کیسے؟ وقال الذی اشتراہ من مصر، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا. یہ بھی اللہ کی بڑی پیاری سنت ہے. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، چوٹیں ہماری ترقی کا زینہ بن جاتی ہیں. شرط ایک ہے، صبر، تقوی اور احسان. انا میں پڑے رہیں، اپنی بات پہ جمے رہیں اور اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کریں اور انسانوں کو اپنا مجرم قرار دیں، پھر مدد نہیں آتی. اصل میں اللہ نے یوسف کو کنان نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکال کر، جہاں وہ ماں باپ کی دینی تعلیم و تربیت لے چکے تھے، اب مصر نام کی ایک ویسٹرن کنٹری، بہت ہائی اسکائی کنٹری میں بھیجنا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں کے مینر سیکھنے تھے، کیونکہ بعد میں یوسف نے بڑے ہو کر ادھر تبلیغ کرنی تھی. تو یہ اللہ قدم جماتا ہے. اللہ کی اشاروں کو سمجھا کریں. کائنات میں کوئی چیز بھی بے موقع نہیں ہوتی. کیا کیا؟ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیا. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا. اللہ ہمیں بھی یہ دونوں نعمتیں عطا فرما. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ. یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. دیکھیے یوسف کے اندر تقویٰ تھا. ماں باپ کے خون اور دودھ کا اثر ہوتا ہے، یہی بات سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دیں، پھر وہ جدھر مرضی جائیں، اللہ ان کو ایسی نفسانی خواہشات اور فتنوں کے بدلے میں اس کے موقع پر بچا لے گا. اب عورت کے اوپر تو نفس کی خواہش غالب تھی، کیا ہوا؟ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے. یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ دیا، اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، دیکھیے کیسے جھوٹی محبتیں جو لسٹ ہوتی ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے. شوہر کو دیکھ کر وہ عورت کیسے پینترا بدلتی ہے. اپنے شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے. کتنی جلدی اس نے رخ پھیرا یوسف سے. اللہ کرے جوانی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ جملہ سمجھ آ جائے. ذرا کوئی تعریف کر دیں، کہتے ہیں اس سے اچھا کوئی نہیں، ذرا کوئی آنکھوں کی تعریف کر دے کہتے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو ان دھوکوں میں نہ آئیے، یہ صرف ایک چسکا ہوتا ہے جو کچھ لڑکے برے کرتے ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. شوہر نے دیکھا تو یوسف کا کرتا پیٹھ کی طرف سے پھاڑا گیا ہے، تو صاف کہہ دیا. کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ کہ میری بیوی کا قصور ہے. واحد کسی کے میں اس کو سامنے کھڑا ہو کے کہتا یہ تیرا قصور ہے، لیکن دیکھیے مردوں کی غیرت جب پامال ہوتی ہے تو کیا کہا، بیوی کو تو برا کہنے کی ضرورت نہ ہوئی بلکہ بات گول مول کر کے کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. ڈرا ہوا تھا مرد شوہر سے. یہاں سے اس اور دور میں اخلاقی زوال دیکھیے، جس معاشرے میں عورتیں پڑ چلی جائیں کسی مرد کو گناہ کی دعوت دینے، اس سے زیادہ بگاڑ کبھی نہیں آئے گا. دیکھیے جانوروں میں بھی میل مذکر جو ہوتا ہے نا وہ ٹیمپٹ کرواتا ہے، وہ پہل کرتا ہے. عورت کے مزاج میں پہل کرنا نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہے. مرد کو کیوں کہا کہ بیوی کو رام کرنے کے لیے کچھ وقت لگاؤ پھر اس سے اپنی خواہش پوری کرو. عورت کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا، یہ صرف ان عورتوں میں ہوتا ہے جن کے اندر بھی یہ خوب بڑھ جاتی ہے، جو بیٹھ کر پارٹیوں، محفلوں، فیشن میگزین، فلمیں، ڈراموں، گانوں کی باتیں کریں. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اور مرد نے کچھ سیریس ہی نہیں لیا. اللہ کے نبی نے کہا دیوس ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس کا کوئی ایکشن نہ لے. یہاں اس شخص کو یہی سزا ملے گی کہ یہاں تو گھر کی بات تھی، اتنا آرام سے لے کر کیا کہتا ہے، پتہ چل گیا قصور بیوی کا. یہ کہنے کی بجائے کہ اے بیگم یہ تیرا قصور ہے، ضرورت نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا، خوف زد. ایسی بیگمات بہت بار روب ہوتی ہیں، کہنے کا ہاں بس شیٹس ہو کے عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اور یوسف کو کیا کہا، یوسف اب اس بات کو آتا جاتا کر دو، یعنی گویا کہ چائے کا کپ گرا تھا جا کے صاف کر دو، اتنی چھوٹی بات لی. اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے اللہ سے قوت فیصلہ مانگنی ہے، برائی سے بچنا ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں بھی دھوکہ نہیں دینا اس کو. قدم جمانے کی صورت اللہ نکالتا ہے، اس لیے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اللہ سے راضی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے کہ وہ میرے سارے کام سنوارے گا، اور اللہ کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور آگے سے اچھے دنوں کا انتظار کرنا ہے. اگلا رکوع ہے 30 سے 35، 30 to 35 ٹاپک لکھے گا. بہت ہی پیارا ٹائٹل ہے یوسف کے لیے. کیا؟ کہ یوسف گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے. اللہ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے مردوں کو بھی گندگی میں سے عافیت کے ساتھ نکال دے، اور ان کے دامن پہ کوئی دھبا بھی نہ لگے. وقال نسوت فی المدینۃ امراۃ العزیز، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا. شوہر نے بات اس لیے بھی دبا دی تھی کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے، اسکینڈل نہ بن جائے، لیکن یاد رکھیے سچ نہیں چھپتا. اللہ کے نبی نے کہا گھر کے پردے میں بھی اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی نشر کرے گا. آج تو لوگ پردے میں تھوڑی کرتے ہیں، وہ اسنیپ چیٹ پہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ہم کہاں کیا کر رہے ہیں. اللہ حیا دے دے. کیا چرچا تھا؟ کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے لگی، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے. اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، پارٹی رکھی، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبانوں سے نکل گیا ماشاءاللہ خاشاللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی. دیکھیں بے حیائی کی حد، کہہ رہی ہے دیکھو تم نے تو اتنوں میں بیٹھ کر اس لڑکے کو دیکھا تو تم اپنی انگلیاں کاٹ گئی، سوچو میں تو اس کے ساتھ تنہائی میں بھی رہتی تھی. یہ ٹون ہے. میں نے تو ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا. بے تکلف دوستوں کی محفل میں عورتیں اکثر دل کی بات کر دیتی ہیں، یہ اس کی دلیل ہے، لیکن یہ بال بال بچا رہا. عام عورت تو یہ باتیں نہیں کر سکتی کہ میں نے اس کو پھسلایا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، سیکنڈ اٹیمپٹ، دوبارہ اس کو دھمکی دے رہی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا ہی ہوگا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا، یعنی اگر میری بات نہیں مانے. اب تو یوسف کو مان لینا چاہیے تھا نا، مجبور تو ہو گئے نا. نہیں، دیکھیے ایسی دعوتیں جس پہ ینگ لڑکے، جوان لڑکے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، یوسف کا جواب سنیے اور دعا کیجیے اللہ ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے شوہروں کو اتنا ہی حیا اور تقوی والا بنا دے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. یوسف نے دعا کیا، میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے اس کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے دعو پہ جس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے. یوسف کا ایمان، کل اس پہ بات کروں گی انشاءاللہ. یہاں بس حدیث سن لیجئے، بخاری کی روایت ہے، سات لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور ان میں ایک وہ شخص جسے ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال والی بھی ہو، جاہ و منصب والی ہو. وزیر کی بیوی تھی، کوئی چھوٹی عورت نہیں تھی، خوبصورت بھی ہوگی، لیکن وہ اس کے جواب میں کیا کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا سیکھا؟ اللہ سے گناہوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچاتا ہے، گناہ کی محفلوں سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے اچھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ کی حدوں سے باہر نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھے پہ عمل کی توفیق دے. آگے ہے 36 سے 42، ٹاپک لکھے گا یوسف قید خانے میں بھی محسن کا لقب پاتے ہیں. دعا کریں ہماری بیٹیاں بھی سسرال سے یہی لقب لے کر آئیں. خدمت میں عظمت ہے، عاجزی میں عزت ہے، ٹیکنگ کیئر کرنا دوسروں کی نظروں میں پیارا بنا دیتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بچیاں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں تو ان کو یہی سبق سکھائیے جو یوسف سیکھ چکے تھے. اب زندگی کا ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اس کے ساتھ ہی دو لوگ، دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں. پردیس میں بھی یوسف کو اپنے ماں باپ کا دین یاد رہا. اللہ آج ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر دے. کون سے باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ حق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھ ہی ہو، کیا کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی تو ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود گھڑ لیے. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور فرما روائی صرف اللہ کی ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تبلیغ کے خوبصورت نقطے ہیں یوسف علیہ السلام سے. اے میرے قید خانے کے دوستو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کیا جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تم دونوں جن کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جن کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے وہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے. جب تک اللہ تکلیف نہ کاٹے نا، تکلیف نہیں کٹتی. اسباب بھی اختیار کیے لیکن بات نہ بنی. تو تبلیغ کے چند نقطے نوٹ کیجئے گا اس حصے میں. پہلی بات ہے، تبلیغ کرنے کا پہلا نقطہ جو سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے آج ہم سے، محسن بنے. احسان کریں اس بندے پہ جس کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے. کھانا دیں, کپڑے دیں, پیار دیں, محبت دیں, اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیے. پھر جس کو بات سمجھانی ہے اس کو سمجھیے. پھر تیسری بات, جس کی بات منوانی ہے پہلے اس کی بات مانیں. پھر اچھے طریقے سے جب آپ کی جگہ دلوں میں بن جائے پھر اپنی بات کریں. ایک بچی سسرال میں جا کر اگر محسنہ بن جائے کچھ عرصہ, صرف میں اکثر کہتی ہوں صرف ایک سال زبان سیلو, زبان چھوٹی دل بڑا کر لو, طلاقیں نہیں ہوں گی, بعد کے رونے نہیں رونے پڑیں گے. انا چھوڑ دو. بس جب ہم اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں, چھوٹی سی بات, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں کہا. بس آپ دیکھیے کہ آپ جوہر آباد میں بیٹھے ہیں, خوشاب میں بیٹھے ہیں, آپ میں سے کسی کی بچی کا رشتہ لاہور میں ہو جاتا ہے, یقین کریں بہت فرق ہے. یہاں سے لاہور کے لائف سٹائل میں بہت فرق ہے. کراچی جائیں گے اس سے بھی فرق پڑے گا, دبئی بھیج دیں بیٹی کو اس سے بھی فرق پڑے گا. ہر جگہ کا اپنا فرق ہے. زمین کا رنگ فرق ہوتا ہے, زمین کی تاثیر فرق ہے. بیٹی کو کہہ دیں اب جدھر گئی ہو نا ادھر جم کے بیٹھ جاؤ, کبھی گھر نہ چھوٹیں, کبھی گھر نہ ٹوٹیں. اور اگر آپ انا کے خول میں بت میں بندھے, میں کہتی ہوں ماں باپ سٹامپ پیپر پہ شرطیں لکھا لیں پھر بھی گھر نہیں بستے. آپ کے شوہر آپ کے ساتھ جس طرح جی رہے ہیں, کیا آپ نے یہ بات لکھائی تھی؟ بڑی پرسنل بات کرنے لگی ہوں صرف آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. میں آپ کے سر سے پوچھتی ہوں یہ بات کہ جب آپ نے شادی کی تھی میرے ساتھ تو آپ کو پتا تھا کہ آپ میرے ساتھ اتنا ٹریول کریں گے اور اس دین کے تقاضوں کے لیے آپ میرے ساتھ اتنا جائیں گے؟ تو آف کورس نہ ان کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا. پھر میں ان سے اگلا سوال یہ کرتی ہوں, اب تو پتہ چل گیا اور اگر اب آپ کو چوائس دی جائے تو کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ کہتے ہیں الحمدللہ. پہلے سمجھیے پھر سمجھائیے, پہلے پیار دیجیے پھر لیجیے, عزت کیجیے عزت کرائیں. یہ جو جاتے ہی ہم حق مانگنے شروع ہو جاتے ہیں نا اور اگلے کو عدالت میں کھڑا کر دیتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. مرد کی شان میں انا ہے, ایگو ہے, اس کی عزت کر لیجیے. اور جو عورت عزت نہیں کرتی اپنے شوہر کی وہ اس کو کھو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے ہی محسنہ بنا کر دل جیتنے والا بنا دے. یہ چائنیز کھانے کھلانے کام نہیں آتے, یہ اٹیلین پیزے بنا بنا کے کھلائیں. اگر ایٹیچیوڈ ہے, اگر پاؤں پٹخ پٹخ کے ٹپ ٹپ کرتی جائیں گی آپ کی عزت نہیں کوئی کرے گا. پھر دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ دوسروں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اخلاق, ایمان اور عبادات پر توجہ دیجیے. آپ بھی تو چیک کریں آپ کا اللہ سے کیا معاملہ ہے, یا آپ کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو اپنی عبادت میں خلل دکھے گا, دور کیجئے, اللہ باقی دوریاں دور کر دے گا. پھر پہلے دوسروں کو اعتماد ملیں, پھر غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں, جاتے ہی تنقید نہ شروع کر دیں. پھر ابتدا میں بھلائی کا حکم دیں, برائیاں نہ کریں روکیں. برائی پہ روکنا زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے. اور اسی طرح خیر خواہی سے دوسروں کے دل جیتتے جائیے, سوال کریں. یہ مختلف تبلیغ کے نسخے ہیں, یہ نہیں کہ اب سب گھر کے ہی معاملے ہیں. ہر جگہ تبلیغ میں یہ گولڈن ورڈز ہیں. سوچنے کا موقع دیں, حکم نہیں چلائیں. پچھلی قوموں کے قصے سنا کر صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں. اور داعی دین کو پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا حق ہے. دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کیجئے, اعراض کا رویہ اختیار کیجئے. استقامت منزل اور مقصد پر ہر لمحے نظر رکھیے. فرائض کے علاوہ نوافل سے مدد لیجئے اور قول اور فعل کے تضاد سے بچیے. اللہ آپ کو مجھے اس کے عمل کی توفیق دے. پھر اس میں خوابوں کی بات ہے, پیچھے یوسف کا خواب تھا, یہاں بادشاہ کا خواب ہے. تو خواب تین قسم کے ہوتے ہیں, اچھا خواب, برا خواب اور وہمی باتیں. اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اگر اللہ آپ کو دکھا دے پہلی بات شکر ادا کیجئے, خوش ہوں. صرف مخلص لوگوں کو بتائیں, عالم یا خیر خواہ کو سنائیں تاکہ اس کی تعبیر اچھی دے سکے. برا خواب دیکھیں تو شیطان کی طرف سے, غمزدہ ہو جائیں گے, کسی کو نہ بتائیں, اعوذ باللہ پڑھیں. صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دے دیجئے, نفل پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھیں, کسی کو بتائیں نہ. خواب کوئی بتا دے تو پورا ہو جاتا ہے. اور باقی وہمی باتیں جو بھی ہیں آپ کے میرے اندر, صبح میں پیپر ہے تو شام کو بھی پیپر دے رہے ہیں، تو یہ ان کو اگنور کیجئے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، اور اپنے کاموں کو چھپائیے، رازداری سے کام لیجئے۔ کیا سیکھا؟ نعمتوں کا اقرار کرنا ہے، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، اللہ سچا علم عطا کرتا ہے اس کو لینا ہے، اور ہر جگہ ہر حالات میں دعوت دینی ہے۔ اب آخری حصہ ہے پارے کا، بادشاہ کا خواب 43 سے 49۔ اب ضرورت پڑ گئی ان کو یوسف کی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ ثواب اسی طرح پورے کرتا ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، 7 موٹی فربا گائے ہیں، جن کو 7 دبلی گائے پتلی کھائے، جو 7 پتلی دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری، اور دوسری 7 ہیں بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ ڈال دیا، ان کو سمجھ جنائی۔ ان دو قیدیوں میں جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا، اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ اب وہ درباری پہنچ گیا یوسف کے پاس، ذرا سوچیے آپ ہوتے، اتنے سال بعد آیا اور سلام دعا کے بغیر کیا کہتا ہے، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ خواب بالکل ویسے سنانا چاہیے جیسے کہ ہو، بدلنے سے بہت بڑا بندے کے اوپر گناہ آ جاتا ہے۔ یوسف نے جواب دیا، تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار خصبے عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اس کے لیے ذخیرہ رکھا ہوگا، سوائے اس کے تھوڑے سے جو تم روک رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ یعنی انگور بھی خوب نچوڑیں گے، اور کیا ہوگا اس کے بعد، یعنی انہوں نے اس کے خواب کی یہ تعبیر دے دی اور بات ختم ہو گئی۔ یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آپ کے میرے سیکھنے کی باتیں کیا ہیں؟ کہ کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب لوگوں کو نہیں سنانے چاہیے، جھوٹی امیدیں نہیں لگانی، اور صرف علم والوں سے بات پوچھنی ہے، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ آخری دو آیتیں 50 سے 52۔ یوسف کی شاہی دربار میں طلبی۔ اب تو یوسف جو تھے وہ بادشاہ کی مجبوری بن گئے، اتنی پیاری تعبیر سن کے بادشاہ کا دل چاہا کہ میں یوسف کو بلاؤں، کہا جاؤ لے کر آؤ ان کو، لیکن یوسف کی انا دیکھیے۔ وقال الملک تؤنی بہ، اور یوسف نے کہا بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ہے عورتوں، اب عورتوں کی پیشی ہوئی، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نکھر کر سامنے آ گئی، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو وہ کہنے لگا، آپ آج ہمارے پاس ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ تھوڑا سا صبر کیجئے، انتظار کیجئے، اللہ آپ کی بے گناہی کو ثابت کرے گا، سچ کھل کے رہتا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، لوگوں کی مکاریوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور خیانت سے بچنا ہے، خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایک پڑے میں سے صحیح کو قبول کرے، غلطیوں کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب بھی ان ساری چیزوں سے سیکھیں انشاءاللہ۔ یہ آخری حصہ جو ہے کل، اس کو ڈسکشن میں کچھ عملی پوائنٹس کے ساتھ لیں گے۔ آج کی بس حدیث رہ گئی، اس کو نوٹ کر لیجئے، باپ بچوں کے تعلق کے ناطے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بچوں پر اتنی شفقت کرتے نہیں دیکھا جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم دودھ پیتے تھے، مدینہ کے سائیڈ کے علاقوں میں آپ ان کے پاس جاتے اور پھر وہاں ان بچوں سے پیار کرتے، اور جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اس نے دودھ پیتے میں قضا کی، اس کو دو انائیں ملی، یعنی دنیا میں دو عورتوں کا اس نے دودھ پیا، جنت میں اس کو دودھ پلانے کی مدت تک وہ عورتیں دودھ پلائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس عمل کو آسان کر دے. اور آج کی دعا وہی ہے جو شوہر کو بیوی کے پاس آتے ہوئے مانگنی ہے، تاکہ نسلیں محفوظ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتے جوڑنے والا بنا لے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.